إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا بھائیو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے قرآن کریم کو ہدایت اور رہبری بنایا ہے اور قرآن کریم کی تعلیمات سمجھانے کے لیے اور ان تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. لہذا ایک طرف قرآن کی تعلیمات, دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ اسوہ, ان دونوں چیزوں کو ملا کر دیکھنا ہدایت کے لیے لازم ہے. اور اس کے بالمقابل اگر کوئی چیز ہوتی ہے, چاہے وہ سماج ہو, باپ دادا کا طور طریقہ ہو, ذاتی خواہشات ہو, یا دنیاوی علوم ہو, یا عقل ہو, ان تمام چیزوں کو اگر کوئی آدمی ان دونوں کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے تو یہ گمراہی ہے. ہدایت کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی کتاب و سنت کو باقی تمام چیزوں پر ترجیح دے, چاہے دل مانے یا نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کرے, چاہے باپ دادا کا طریقہ کچھ بھی ہو, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس پر ترجیح دے, اس پر پریفرنس دے, اس کے مقابلے میں زیادہ قبول کرے, اس کے مقابلے میں قبول کرے. چاہے دنیاوی علوم کچھ بھی سکھاتے ہوں, اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابل ہے نہیں ماننا چاہے. چاہے عقل کچھ بھی کہتی ہو, عقل کے مقابلے میں نقل کو ترجیح دی جائے, اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے, کسی کی سوچ دوسرے کی سوچ سے ٹکراتی ہے, کسی کا مفاد دوسرے کے مفاد سے ٹکراتا ہے. کبھی مسئلہ, اختلاف, جھگڑا دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے, میری زمین تیری زمین. کبھی اختلاف دین کے معاملے میں ہوتا ہے, میری بات صحیح تیری بات صحیح. ان دونوں معاملات میں, چاہے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو, ایسے اختلاف میں بھی رجوع اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. جس کے پاس ایمان ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اختلاف کے حل کے لیے منمانے راستوں پر دوڑنے نہ لگے, بلکہ اختلاف کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنے لیے رہنما بنائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایمان والو. اگر تمہارے پاس ایمان ہے تم کو آگے کی بات ماننی پڑے گی, اس لیے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے. یہ نہیں کہا جا رہا اے عرب والو, نہیں, اے مکہ والو, اے مدینہ والو, اے ایمان والو. دنیا بھر میں جہاں کہیں ایمان والا ہے, اگر واقعی وہ ایمان والا ہے, تو یہ بات جو آگے بیان ہو رہی ہے اس کو ماننا پڑے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور ان کی بھی جو تم نے تمہارے درمیان معاملے کا اختیار رکھنے والے ہیں، واولی الامر منکم، تم میں سے اولو الامر ہیں، تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں، چاہے وہ علماء ہوں جو دینی رہبری دیتے ہوں، یا پھر وہ حکام ہوں جو سیاسی مسائل میں، انتظامی معاملات میں ذمہ دار ہوں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار رکھتے ہوں، اتھارٹی والے ہوں۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تم اختلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس اختلاف کو، اس معاملے کو لوٹا دو، واپس پھیرو، کہاں؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذَلِكَ خَيْرٌ، یہی خیر ہے، بھلائی ہے تو اسی میں ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، انجام اچھا ہے تو اسی کا ہے، یہ خود اپنی ذات میں خیر ہے اپنے حال کے اعتبار سے، اور یہ خیر ہے اپنے مآل کے اعتبار سے، یہ عمل خود خیر ہے اور خیر لاتا ہے، دو چیزیں یہاں پر، ذالک خیر، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، کوئی آدمی کہے قرآن میں کہا ہے بتاؤ، حدیث میں کہا ہے بتاؤ، قرآن میں ایسا حدیث میں کہا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، یہ شر پیدا کر رہا ہے۔ آج معاشرہ یہ ہو چکا ہے کہ کوئی آدمی قرآن و سنت کی بات کرے، کیا پڑھ رہا تو؟ میں حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہوں، ارے گمراہ ہو جائے گا، کیا پڑھ رہا ہے؟ تفسیر پڑھ رہا ہوں، ارے ایک دم گمراہ ہو جائے گا۔ ذالک خیر، یہ خیر ہے، قرآن و سنت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع، مسائل کے حل کے لیے، اختلاف کا فیصلہ لینے کے لیے، خیر ہے یہ، شر نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو شر کہتا ہے تو وہ کس کی؟ وہ خود شر میں مبتلا ہے، کی بات کے خلاف۔ ذالک خیر، اور واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہتر چیز ہے۔ کہ کوئی آدمی قرآن و سنت کی دعوت دے رہا ہے، بولے ارے تمہارا یہ کام سے شر پھیلے گا معاشرے میں، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، انجام اچھا نہیں ہے، اللہ بتا رہا انجام اس کا ہی اچھا ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ خیر ہے اور اس میں اس کا انجام اچھا ہے، تاویل یا مآل کے اعتبار سے یہ اچھا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے بتایا کہ باہمی اختلاف کے حل کے لیے آدمی کو کتاب و سنت کے فیصلے کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس کے مخاطب کون ہیں؟ صرف علماء کرام نہیں۔ آیت شروع کہاں سے ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کے مخاطب ہیں سارے ایمان والے، سارے ایمان والوں کو اپنے اختلافات کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پھر علماء کیوں ہیں؟ علماء اپنے دل کا فیصلہ دینے کے لیے نہیں ہے، علماء اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ بلا شبہ علماء کا ایک مقام ہے اور ان کا ایک کام ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے قرآن و سنت الگ رکھو، اب ہم جو بولتے ذرا سنو، یہ کام نہیں۔ علماء کی ایسی اتھارٹی اسلام میں نہیں ہے کہ ہم جو بول رہے وہی صحیح، نہیں، ایسی اتھارٹی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بلا جھجک، بلا دلیل، بغیر کسی شک اور اعتراض کے قبول کرنا یہ ایمان ہے۔ کوئی آدمی رسول کے پاس آئے کہے آپ جو بول رہے تو اس کی دلیل کیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خود دلیل ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ کی بات کو مانیں۔ مَن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانے اس نے اللہ کی مانی۔ اور اللہ نے مستقل اللہ کے ساتھ رسول کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ کی مانو اور رسول کی مانو, یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ کی مانو بلکہ کہا اللہ کی مانو اور رسول کی, یعنی قرآن میں جو آیا وہ بھی مانو, اور قرآن کے علاوہ اگر رسول کچھ بیان کریں یہ مت کہو کہ تو قرآن میں نہیں اللہ کی بات نہیں ہے رسول کی اپنی بات ہے, نہیں وہ بھی تم کو ماننا پڑے گا, اللہ کی بھی مانو رسول کی بھی. اور تیسرے نمبر پہ اللہ نے کہا اور تمہیں اول الامر کی بھی, اس کے لیے اطیعوا کا لفظ الگ سے نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات دلیل کی محتاج نہیں, رسول کی بات دلیل کی محتاج نہیں, دونوں خود دلیل ہیں, لیکن عالم کی بات خود دلیل نہیں ہے, وہ دلیل کی محتاج ہے. اللہ کی بات صحیح ہے یا غلط ہے ہو سکتا ہے, نہیں ہے. رسول کی بات صحیح ہے غلط ہے ہو سکتا ہے, نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات میں صحیح اور غلط نہیں ہوتا ہے, وہ صحیح ہی ہوتا ہے. لیکن عالم کی بات, حاکم کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے. کوئی کہے عالم کی بات غلط کیسا ہو سکتی ہے, تو آپ فیصلہ کیسا کریں گے؟ کسی ایک جماعت کے پاس عالم ہے؟ جتنے مسلمانوں میں اختلافات ہیں ان میں سب کے پاس عالم ہے. درگاہ پہ جا کے سجدہ کرو بولنے کے لیے بھی عالم ہے, مت کرو بولنے کے لیے بھی عالم ہے. فاتحہ دو بھی عالم کہہ رہا ہے اور مت دو بولنے والا بھی ہے, حلال ہے بولنے والا بھی ہے, حرام ہے بولنے والا بھی ہے, تو عالم دونوں ہیں. تو اب دو میں سے آپ کہیں تو بھی صحیح تو بھی صحیح, میں بیچ میں سے جاتا ہوں, دونوں صحیح نہیں ہے, دونوں کی بات ایک دوسرے کے خلاف ہے. دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہے حلال ایک ہے حرام ہے, تو کہے حلال بھی صحیح حرام بھی صحیح, ایسا نہیں ہوتا ہے. یا تو وہ حلال ہے یا تو حرام ہے, آپ دو جو بھی چوز کیا ہے خطا پر ہے. تو عالم کی بات فی نفسی ہی دلیل نہیں ہے, وہ دلیل کی محتاج ہے. پھر اگر اس کے حق میں دلیل ہے, اس کے دلیل قول اور دلیل میں مطابقت ہے, تو پھر اس کی بات قابل قبول ہے صحیح ہے. لیکن اگر اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے, یا دلیل سے اس کی بات ٹکراتی ہے, یا دلیل جو پیش کر رہا ہے اس سے وہ بات نکلتی نہیں ہے, تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی, وہ بے دلیل بات ہے. تو یہاں پر اللہ نے آگے جا کے جب کہا کہ اگر اختلاف ہو تو یہاں سے اولو الامر کو ہٹا دیا, کیونکہ اختلاف کے وقت میں, کیونکہ خود اولو الامر میں اختلاف ہوتا ہے, دو عالموں میں اختلاف ہوتا ہے, تو کیا کریں گے؟ کچھ کہیں گے میں دونوں میں سے چنتا ہوں کون سا, یہ بہت اچھے لگتے ہیں مجھ کو, اس کے ساتھ جاتا ہوں میں, کر سکتا ہے ایسا؟ یا کوئی کہے ایک کام کریں گے قرآن ڈالیں گے جس کا نام نکلا اس کا فتویٰ, ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں دیکھنا پڑے گا دونوں میں سے کس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق ہے, وہ بات صحیح ہے. فما ذا بعد الحق الا الضلال, حق کے بعد ضلال کے سوا, گمراہی کے سوا, غلط کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ تو ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات تسلیم کریں, اور آپسی اختلاف میں غیر جانبدار بن کر ہم فیصلہ کریں, ہمارا تمہارا, اپنا ان کا, اپنا پرایا, یہ نہیں. صحیح کیا ہے چاہے ہمارا آدمی بولے یا تمہارا آدمی بولے, میرا رشتہ دار یا تیرا رشتہ دار, میری قوم کا, میرے قبیلے کا یا تیرے قبیلے کا, یہ کوئی چیز نہیں ہے. بات جس کی صحیح ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی روشنی میں, وہ صحیح ہے چاہے کوئی بھی ہو, چاہے وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ, اگر وہ صحیح بات بولے گا تو صحیح ہے, اور اگر وہ غلط بولتا ہے تو پھر چاہے اس کے پیچھے کتنی بھیڑ کیوں نہ ہو, اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی. پیمانہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, لوگ اپنے اپنے پیمانے بنا لیتے ہیں, کسی کے سامنے میجورٹی پیمانہ ہے, کسی کے سامنے رواج چلا آ رہا ہے یہ پیمانہ ہے, کسی کے سامنے جبہ اور امامہ ہرا اور اتنا چوڑا اور داڑھی لمبی اور ہاتھ میں عصا, یہ پیمانہ ہے؟ نہیں. کسی کے پاس ٹیکنالوجی پیمانہ ہے, کتنا ٹیکنالوجی ان کے پاس آلہ ہے, نہیں, کوئی پیمانہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مطابقت سے, یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بالمقابل تعصب ہے. تعصب کیا ہے؟ اپنوں کا ساتھ دینا, یہ نہیں دیکھنا کہ کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اس کو تعصب کہتے ہیں. عصبہ قبیلہ قوم اپنے لوگ, اس کو کہتے ہیں عصبۃ منکم ہمارے لوگ. عرب کے دور میں, اس زمانے میں عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور سے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور ان قبیلوں کی بنیاد پر آدمی طرفداری کرتا تھا. میرا قبیلہ ہے نا, میرے قبیلے کا کیا بولنا ہے, ایسا بولنا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں. صحیح ہے غلط ہے کچھ نہیں, میرا قبیلہ ایسا ہے تو میں ویسے ہی. آج بھی یہ اسلام میں منع ہے, اس کو تعصب کہتے ہیں, اس کو عصبیت کہتے ہیں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک آدمی خامخواہ کسی کی طرفداری کرے اپنے ہونے کی وجہ سے, اسلام میں یہ نہیں ہے. یہ دیکھنا پڑے گا بات صحیح ہے یا غلط ہے. مثلا آپ تصور کریں ایک جج بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے کیس آیا اور دیکھو میرا بیٹا اور یہ میرا دشمن کا بیٹا, وہ آیا بولے صاحب اس نے ایسا ایسا کیا, بولے بند کر دو اس کو اندر. کیوں؟ ہاں بیٹا تو بول کیا بولتا ہے, تو یہ میرا بیٹا ہے, اس کی بات صحیح ہے, کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ میرا بیٹا ہے میں جانتا ہوں اس کو, چلے گا ایسا؟ یہ میرا دوست ہے, میرا رشتے دار ہے, یا یہ فلاں ہے, میرے مذہب کا ہے, میرے مسلک کا ہے, چلے گا ایسا؟ نہیں. ایسی طرفداری اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ دونوں کی بات دیکھی جائے گی, جس کی بات صحیح حق ہے اس کی بات تسلیم کی جائے گی, جس کی بات غلط ہے چاہے کوئی بھی ہو, کتنا بھی بڑا آدمی ہو, کتنا بھی اچھا آدمی ہو, کتنا بھی قریبی آدمی ہو, اس کی بات صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں تو نہیں ہے. یہ اسلام کا اصول ہے. تعصب اس کا بالکل الٹا ہے. آدمی دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں اس کو بتائیں, ذرا یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ایسا کرے تو وہ صحیح ہے, یا فلاں فلاں چیز صحیح ہے؟ اگر بالکل صحیح نہیں ہے, غلط ہے ایک دم, کہ آپ کے عالم صاحب نے ایسا کہا ہے. اچھا ایسا ہے کیا, پہلے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ اب ہمارے عالم نے اگر کہا ہوگا تو زیادہ جانکار ہے, میں تو جاہل ہوں. تو جاہل صاحب آپ نے پہلے کہیں کو فیصلہ دیا؟ پہلے آپ نے فیصلہ کیوں دیا؟ پہلے فیصلہ دینے کا ہوش آپ کو آیا, بعد میں بے ہوش ہو گئے نام سنتے ہی. یہ طرفداری ہے کہ اپنا آدمی اگر ہے تو وہ صحیح ہوگا, یہ فار گرانٹیڈ لینا جس کو آپ کہتے ہیں, کہ آدمی پہلے ہی سے پریزیوم کر لے, پہلے ہی سے سمجھ لے کہ اپنا ہے تو صحیح رہتا ہمیشہ, دوسرے کا سمجھ کے لو دیکھ لو غلط رہتا اکثر وہ, یا ہمیشہ ہی غلط رہتا ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. آپ دلیل دیکھیں, ہماری دعوت کیا ہے, آپ دلیل دیکھیے, جس کی بات پکی ہے اس کو قبول کیجئے, جس کی بات غلط ہے چھوڑ دیجئے, کوئی بھی ہو, یہ انصاف ہے. یہ آدمی کے دل کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے, ورنہ تنگ کر دیتا ہے. پلر ایک دم سیدھا ہونا چاہیے, ٹیڑھا ادھر جا رہا پلر بلڈنگ گر جائے گی پوری, پلر سیدھا ہونا چاہیے. تو قائم ہونا چاہیے انصاف اور عدل پر انسان کو, یہ اسلام کا اصول ہے. اس کے بالعکس, اس کا اپوزٹ تعصب ہے, کہ اپنی جماعت, اپنی قوم, اپنے لوگ, اپنے رشتہ دار, اپنے مسلک والے آدمی ان سے چمٹ جائے اور دوسروں کی سننے کے لیے تیار بھی نہ, ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ اس کے خلاف ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. تعصب کی برائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قاتل تحت راية عمية يدعو الى عصبية او يغضب لعصبية فقتلته جاهلية. امام مسلم, نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا, اور الفاظ ابن ماجہ کے ہیں, اور یہ روایت صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے اور عصبیت کی طرف, تعصب عصبیت گروہ بندی کی طرف دعوت دے, اور اس کو غصہ آتا ہو تو گروہ کی بنیاد پر غصہ آتا ہو, عصبیت کی بنیاد پر اس کو غصہ آتا ہو, میرے لوگوں کو ایسا کیا, غصہ آ جاتا اس کو, حق اور باطل کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ دعوت دیتا ہے عصبیت کی اور اس کو غصہ آتا ہے عصبیت کی بنیاد پر, اور اندھے جھنڈے کے نیچے وہ لڑتا ہے, اندھے جھنڈے کے نیچے لڑتا ہے کا مطلب یہ, جنگوں میں آپ جانتے ہیں پہلے جھنڈے ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں جنگوں میں, ہر ایک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے, تو یہ اس جھنڈے کے نیچے کا مطلب اندھے جھنڈے, اس کو معلوم ہی نہیں میرا جھنڈا حق والا ہے کہ باطل والا ہے, تو ایسا انجانا اس کو حق معلوم نہیں ہے لیکن بس اس کے نیچے کھڑا ہو کے وہ لڑ رہا ہے. اگر ایسا آدمی کوئی ہے اور لڑتا ہے اور اگر اس میں قتل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقتلته جاہلیہ، اس کا قتل ہونا جاہلیت کی موت مرنا ہے. وہ جاہلیت کی موت مرا، وہ حق کے لیے لڑتے ہوئے شہید نہیں ہوا، وہ جاہلیت کی وجہ سے، جاہلیت کی بنیاد پر مرا ہے. ویسے ہی جیسے عرب کے لوگ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے لیے لڑتے تھے، ویسا ہی یہ لڑا ہے، یہ حق کے لیے نہیں لڑا ہے. تو اسلام میں اس کی مذمت کی گئی، اس کو برا بتایا گیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کسی کی مدافعت کرنا بغیر تحقیق کے، یہ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کوئی آدمی اپنی جماعت کی آج مسلمان جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مذہبوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ نے کہا ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے پاس ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے اسی میں وہ گم ہیں، خوش ہیں، موج منا رہے ہیں. آج مسلمان بھی اسی حالت میں ہیں، عقیدے کی بنیاد پہ اختلافات، فقہی بنیاد پر اختلافات، اور نہ جانے کتنی بنیادوں پر اختلافات. اختلافات کی کئی بنیادیں ہیں. نمبر ایک، عقیدے کی بنیاد پر. آپ کون ہیں؟ میں اشعری ہوں. آپ کون ہیں؟ میں فلانا ماتریدی ہوں. عقیدے کی بنیاد پہ دو گروہ، اور دوسرے تو اور بھی ہیں، معتزلی ہے اور جہمی اور نہ جانے کیا کیا ہے. پھر اس میں بھی میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں. فقہی اعتبار سے فلانا حنفی ہے، فلانا شافعی ہے، فلانا مالکی ہے، فلانا حنبلی ہے. یہ ایک ابھی ڈویژن ہے، ذرا سانس لی نہیں تو تیسرا ایک آ گیا، ارے اور بھی بننا پڑے گا. کیا چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ارے کتنا لگا ہے؟ دو، چار اور چار، دس. یہ دس میں سے سلیکشن کرنا پڑے گا، پہلے دو، پھر چار، پھر چار. یہ کیا تقسیم ہے؟ پھر بیعت والے کیسے ہیں؟ ہم فلاں سے بیعت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلاں سے بیعت ہیں. ہم فلاں کے مسلک سے نہیں لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فلاں کے مسلک پہ ہیں، ہم فلاں کے عقیدے پر ہیں. تو ایک سے جب لے رہا ہے تو باقی سے نہیں لے سکتا ہے. کیوں نہیں لے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم ان کے ہیں. ان کے نہیں ہیں کیا؟ نہیں، ہم ان کے ہیں. یہ جو تعصب ہے، وہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، لیکن غلط بھی ہے. آپ دیکھیے، بولنے کو ہے صحیح تاکہ جھگڑا بڑھے نہیں، ورنہ آپ کتابیں کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو عبارات ملیں گی، صاف پتی ہے وہ غلط اور آپ ہی سے ایسا کیسا ہوتا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی جو آگے آ رہی ہے کہ اس آدمی کا حال کیا ہے جو اپنی قوم کی، مسلک کی مدافعت کرے بلا بے بنیاد چیز پر. اس کی مثال کیا؟ فرماتے مثل الذی یعین قومہ علی غیر الحق مثل بعیر تردد وهو یجر بذنبه. امام البیہقی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. وہ آدمی جو ناحق میں اپنی قوم کی مدد کرے، قوم کا ساتھ دے، قوم کو سپورٹ کرے، بیکنگ پارٹیمبا دے، اس کو قوم کا ساتھ دے، ناحق دے، اس کی مثال کیسی ہے؟ ایسے جیسے ایک اونٹ کھائی میں یا کنویں میں یا نیچے گر رہا ہو اور وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس کی دم پکڑ کے کھینچ رہا ہے. کتنا خوش قسمت ہے وہ اونٹ یا وہ اونٹ کو کھینچنے والا. کیا ہوگا بھائی؟ اونٹ کو کھینچ لے گا نا، وہ باہر آ جائے گا، تھینک یو، شکریہ، بہت بہت شکریہ بولے گا اونٹ. نہیں، وہ اونٹ اس کو لے کے گڑے میں جائے گا. یہ حدیث بتاتی ہے کہ ناحق مدد کرنے والا ڈوبنے والے کے ساتھ ڈوبتا ہے، کھائی میں گرنے والے کے ساتھ خود بھی گرتا ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں یا سرکشی کے کام میں، حدوں کو پار کرنے کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. اللہ نے منع کیا ہے. لہذا جو غلط کر رہا ہے، غلط کی مدد کرنا بھی غلط کے ساتھ انجام میں شریک ہونا ہے. غلط کا تعاون کیا ہے؟ غلط کے ساتھ اس کے انجام میں شرکت. آپ ڈوب رہے ہیں، چلیے میں بھی آتا ہوں. تو ایک آدمی جب اپنی قوم کی مدد کرتا ہے، اس کے ناحق میٹر اور کاز میں، غلط مقصد میں اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی طرفداری کرتا ہے تو ایسا آدمی اس کے ساتھ میں ویسے ہی گرتا ہے گڑھے میں جیسے ایک اونٹ کی دم پکڑ کے کھینچنے والا اس کے ساتھ کھائی میں جاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ حق اور ناحق میں فرق کرے اور بے جا کسی کی مدد اور طرفداری نہ کرے، غلط میں طرفداری نہیں کرے۔ آج مسلمانوں میں ائمہ اربعہ کی بنیاد پر طرفداری ہے، اور جیسے میں نے بتایا عقیدے میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے، اور طریقت میں بھی ہے، تین فیلڈ ہیں۔ دیکھیے دین کے شعبوں کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، ایک تو عقیدے کا شعبہ ہے، دوسرا شعبہ اعمال کا ہے، مسائل عبادات حلال و حرام یہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا شعبہ ہے تزکیہ نفس کا۔ یہ تین اہم ترین شعبے دین کے ہیں، جس میں ایک عقیدہ جسے اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین شعبے ہیں دین کے، تو تینوں کے اعتبار سے الگ الگ شعبے ہیں۔ تو اب اس میں تینوں میں مسلمانوں میں تقسیم ہے، ایمان کے شعبے میں دو، اور اسلام کے شعبے میں حلال و حرام، مسائل عبادات، نماز روزہ وغیرہ سارے مسائل، اس میں بھی چار، اور پھر احسان تزکیہ نفس اللہ سے قرب تقویٰ پیدا کرنا، اس میں بھی چار۔ آج مسلمان بالکل ان تینوں شعبوں کے اعتبار سے بٹے ہوئے ہیں۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ تینوں شعبوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی پر آدمی کاربند رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تینوں شعبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول نے تم کو دیا اسے لے لو، یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ لیں گے یہ چھوڑ دیں گے، نہیں، سب لو، اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں آپ کو لینی پڑیں گی، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسول کا مقام یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں لینی پڑیں گی۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں سے کتنے یہ ہیں، مسلمان ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقتداء کرتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں، ساری باتیں، ان کی کوئی بات چھوڑ نہیں سکتے۔ تابعی تھے، نزدیک کے دور میں تھے، اتنے فقیہ تھے، کوفہ کے تھے، اتنی تعریف ان کی ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہیں کہ ہم چار اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن چاروں کو مانتے ہیں، ایک ہی کو کیوں مانے بھائی؟ عجیب یعنی المیہ یہ ہے کہ الزام ہم پر ہے کہ ہم چاروں اماموں کو نہیں مانتے، لیکن اگر کسی مقلد سے آپ کہیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اس سے آپ کہیں کہ آپ اماموں کو مان، ہم سے آپ کو شکایت کیا آپ اماموں کو نہیں مانتے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بتائیے ہم تو مانتے اماموں کو، نہیں بولے آپ ان کی نہیں مانتے۔ اچھا ایسا ہے، یعنی اماموں کو ماننا چاہیے اور اماموں کی بھی ماننا چاہیے، اگر کوئی آدمی اماموں کو مانے اور ان کی نہ مانے تو بولے پھر ایسا ماننا کیا فائدہ؟ کئی لوگ بولتے ہیں باپ کو باپ مانے لیکن باپ کی نہیں مانے تو کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو یعنی آدمی کو اماموں کو بھی ماننا پڑے گا اور اماموں کی بھی ماننا پڑے گا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے مانو اماموں کو اور مانو امام کی، یہ الجبرا کا مسئلہ ہے کہ جیومیٹری کا ہے، کیا ہی ہے؟ آپ تھوڑی دیر پہلے ہم سے تقاضا جس چیز کا کر رہے تھے، آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ ہم یہ کہیں گے ٹھیک ہے چلیے بھائی آپ، بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی، آج تک نہیں مان رہے تھے، جو بھی ہے ایسا، حالانکہ ہم مان رہے ہیں، آج سے آپ کا مطالبہ ہے نا ہم چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں، اور چلو آج سے چاروں اماموں کی مانیں، ارے ذرا رک جا، آپ چاروں اماموں کو مان سکتے ہیں لیکن چاروں اماموں کی نہیں مان سکتے، ارے اللہ کے بندے ابھی تو بول رہا تھا، پھر کس کی ماننے کا؟ بولے ایک امام کی ماننے کا، پھر چار تین کا قصور کیا ہے؟ وہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن ایک کی ماننے کا، چاروں صحیح ہے کہ تین غلط ہیں؟ چاروں صحیح ہیں، تو پھر ٹھیک ہے نا چاروں کی مانیں گے، نہیں ایک کی ماننے کا، کیوں نہیں معلوم، کیوں پوچھنے کا نہیں، کوئی طریقہ ہے یہ؟ آپ جو چیز منوانا چاہ رہے ہیں پہلے خود تو مانو، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں آپ ہی بتائیے آپ کون ہیں, وہ کہے گا میں شافعی ہوں, میں حنفی ہوں. ٹھیک ہے, آپ ان کی مانتے ہیں امام ابو حنیفہ کی؟ ہاں ٹھیک ہے مانتے ہیں. باقی تین کی نہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم حنفی ہیں. تو آپ امام ابو حنیفہ کی وجہ سے باقی تین کی نہیں مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم چاروں کی مانتے ہیں, لیکن اگر چاروں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاروں میں سے کسی کی بھی بات ٹکرائے تو ہم نہیں مانتے, نہیں ٹکرائی اور اس کے مطابق ہے تو مانتے ہیں. تو ہم چاروں کی مانتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں. کب چھوڑتے ہیں؟ جب نبی سے ٹکرائے. آپ کب چھوڑ رہے ہیں؟ جب اپنے امام سے ٹکرائے. تو ایک امام کی آپ دوسرے امام کی وجہ سے نہیں مانے تو کوئی گنہگار نہیں ہوتے, اور ہم اگر ایک امام کی کوئی بات نبی کی وجہ سے نہیں مانتے تو گنہگار. آپ بتائیے یہ کون سا انصاف ہے کہ امام کی وجہ سے امام کو زندگی بھر چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے, تین امام کو ہمیشہ کے لیے چھٹی 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 کر رہا ہوں تین بار ہمیشہ کے لیے زندگی بھر. آگے آئے گا دیکھیے کیا حشر ہوگا اس کا جو ایک در سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا. کہ ایک آدمی ایک امام کی جب مان رہا ہے وہ زندگی بھر کے لیے تین اماموں کی نہیں مان سکتا. ایسا ہی ہے نا, بچپن سے تو ایسے ہی کرتے آئے نا. ہاں سب آسمان سے تو آئے نہیں, سب ادھر سے آئے. ایک آدمی امام کی بھر نہیں مان سکتا اور عزم مصمم کرتا ہے میں باقی کسی کی نہیں مانوں گا, ان کی ہی مانوں گا. اور ایک آدمی چاروں کی مانے لیکن کبھی کبھی کسی کی چھوڑتا چلا جائے, وجہ کیا؟ نبی. تو بڑے کی وجہ سے کبھی کبھی چھوڑنا یہ جرم ہے, اور چھوٹے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا جرم نہیں ہے. کون سا انصاف ہے؟ یہ مصیبت ہے. اماموں نے یہ تعلیم نہیں دی. کسی امام نے ایسے سکھایا؟ آپ لا کے بتا دو میری ماننا میرے بعد, کسی اور کی مت ماننا. ہمارے نبی نے تو سکھایا اس طرح سے, کیونکہ نبی کا یہ مقام ہے اور آپ جانتے تھے آپ نبی اللہ کے. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر مضبوطی سے ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, اللہ کی کتاب اور میری سنت. لیکن کسی امام نے ایسا کہا میں اپنے بعد اپنی فقہ چھوڑے جا رہا ہوں, اس کے سوا ادھر ادھر دائیں بائیں کبھی دیکھنا مت, اسی پر جمے رہنا اور تھوڑا بھی ادھر ادھر مت جانا. کسی امام نے کہا ایسا؟ تو جو انہوں نے کہا نہیں, جس کا انہوں نے حکم نہیں دیا وہ کر رہے ہیں, اور جس کا حکم دیا اگر میری بات کتاب و سنت سے ٹکرائے تو اسے دیوار پر دے مارو, اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیا بھائی آپ کر رہے کیا؟ آدمی کیا کر رہا؟ نام ان کا کام اپنا, یہ بھی اچھا ہے کہ نام تو ان کا ہے لیکن کام اپنے دل کا ہے. تو یہ نہ ان کی تعلیم ہے نہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے, تو ہے کس کا؟ یہ اصول کہاں سے لایا؟ آئیے دیکھتے ہیں اماموں کی تعلیمی سلسلے میں کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا قلت قولا يخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترک قولی, جب میں ایسی کوئی بات کہوں جو اللہ کی کتاب یا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکرانے والی ہو تو میری بات چھوڑ دو. کس کو چھوڑو؟ کتاب و سنت کو چھوڑو نا, زیادہ کس کو سمجھتا؟ یعنی آپ دیکھیے آج بھی کیا بولتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ سمجھتا تھا کہ اپنے کو زیادہ سمجھتا؟ تو قرآن و سنت کی بات اگر ان سے ٹکراتی دکھائی دے تب یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ تو ان کو سمجھا ہوگا جو ہم کو نہیں سمجھا ہے. اس لیے کیا چھوڑنا چاہیے؟ کتاب و سنت, اور ان کی بات لینا چاہیے کیونکہ ان کو اپنے سے زیادہ سمجھتا ہے. تو ان کو اپنے سے زیادہ سمجھتا کر کے تو بول رہے ہیں ایسا, یہ نہیں سمجھتا ان کو ہے نا. وہ یہ جو جملہ بول رہے ہیں وہ کیا, کس کو بول رہے ہیں؟ علماء کرام کو بول رہے ہیں جو ان کی برابری کے ہیں, کہ تم میری بات مانا کرو یا مت مانا کرو. علماء کو ان کی بات ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو خود اجتہاد کرنے والے ہیں, مجتہدین سے کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے مقلد بھائی کیا کہتے ہیں, دو قسم کے لوگ ہیں, ایک تو مجتہد ہے ایک تو مقلد ہے, تیسرا کوئی ہوتا نہیں, تیسرے غیر مقلد ہے. ہم لوگ غیر مقلد ہیں؟ نہیں, غیر مقلد کوئی نام نہیں ہے. کسی عالم سے آپ جا کے کہیے آپ غیر جاہل ہیں, بول سکتے آپ؟ یہ کون سا نام ہے یعنی تو غلط سے جوڑ کے غیر لگا رہا. بولے نہیں سوری آپ غیر جھوٹے ہیں, سچے کو آپ غیر جھوٹے بول سکتے ہیں؟ یہ طریقہ کون سا بولنے کا ہے؟ تو یہ طریقہ نہیں. تو آپ خود مقلد بن گئے اور آپ نے ہمارا نام غیر مقلد رکھا, اپنے نام کے بہن اوریجنل آپ. اور اس پر سے آپ ہمارا نام رکھ رہے ہیں. مقلد اسلام میں نام کہاں سے آیا ہے؟ اور اس نام پہ سے آپ ہم متبع ہیں, کیونکہ اللہ ہماری دعوت دیکھیے, ہماری دعوت اتباع کی ہے, آدمی تقلید کی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے تقلید نہیں کرنا دین ہے, ہم اس کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم تو کئی اور چیزیں بھی نہیں بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, وہ کرنا, ہم اس کو بولنے کی ضرورت بھی نہیں. ہماری دعوت ہے اتباع کرنا, اور اتباع کے علاوہ چھوڑ دینا. اب چاہے اس میں تقلید آئے, چاہے اس میں کفر آئے, چاہے اس میں شرک آئے, کچھ بھی آئے, ہماری دعوت کس چیز کی ہے؟ اتباع کی. اور اسی کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اب کوئی آدمی ایسا نام اپنا رکھ لے اور اس کی بنیاد پر ہم کو کوئی بھی نام دے, صحیح نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان سے کہہ رہے ہیں جو ان کی بات سنتے ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں جب اگر کوئی بات کہوں تو تم اگر وہ کتاب سے یا سنت سے ٹکرانے والی ہو, کتاب سے اور خبر رسول سے ٹکرانے والی ہو, میری بات چھوڑ دو. تو جو آدمی ان کی بات لے رہا ہے اسی کو بول رہے ہیں نا, یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو خود سے اجتہاد کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی بات کے چھوڑنے کا حکم انہوں نے خود دیا ہے. کس کی بنیاد پر؟ کتاب و سنت کی بنیاد پر. یہ پہلی بات ہے. الفلانی نے اس کو الایقاد, ایقاد و ہمم اولی الابصار اس کتاب میں ذکر کیا ہے. دوسرے امام دیکھیے, امام مالک کہتے ہیں لیس کل ما قال رجل قولا وان کان له فضل یتبع علیہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی چاہے کتنا ہی مرتبہ اس کا ہو, ہر بات جو وہ بولے اس کی بات مان لی جائے, اس کی پیروی کی جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ امام مالک. ہر فضیلت والے شخص کی ہر بات مانی جائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقول اللہ عز و جل الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ تعالیٰ نے عقل مند ہدایت یافتہ لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ بات کو سنتے ہیں اور اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں. بات سنتے ہیں اور واقعی صحیح کیا ہے, واقعی بہتر کیا ہے, تو بہتر کی پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں, جو بھی سن لیا پیچھے چل گئے. وہ باتوں میں سے تفریق کرنا جانتے ہیں, بات میں بہتر معنی کی پیروی کرتے ہیں. اس کو امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لقد ضل من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من بعده. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے. ذرا غور سے اس کو یاد رکھیے. کہتے ہیں وہ آدمی گمراہ ہو گیا. لقد ضل, کون؟ من ترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر دے, حدیث چھوڑ دے, لقولی من بعدہ, آپ کے بعد والے کسی اور شخص کی وجہ سے. یہاں سنت کی بات ہو رہی کہ حدیث کی؟ بہت سارے کیا کہتے ہیں ہم کو حدیث پہ نہیں چلتے. تم حدیث پہ چلتے, ہم سنت پہ چلتے ہیں. تم اہل حدیث ہو, ہم اہل سنت ہیں. یہ شعر شاعری میں بہت اچھا لگتا ہے, حقیقت میں نہیں. اہل حدیث اور اہل سنت الگ ہیں. سنت کہاں سے ملتی؟ آسمان سے. کہاں سے معلوم کریں گے؟ آج کسی کو سنت معلوم کرنا ہے تو کیا وحی نازل ہوگی اس پر؟ اس کو حدیث کی کتابوں میں دیکھنا پڑے گا. تو ہم اہل حدیث اسی لیے کہ ہم سنتیں کہاں سے معلوم کرتے ہیں؟ حدیث سے. تو جہاں سے لے رہے ہیں وہی نام آئے گا. تو ہم اہل سنت ہیں اس اعتبار سے کہ ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں, اور ہم اہل حدیث ہیں اس اعتبار سے کہ سنت کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ چاچا کے پاس, نانا دادا کے پاس, کہاں؟ نانی اماں بتا رہی یہ سنت ہے, یہ دیکھیں گے. کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ سنت معلوم کیسے پڑتی بھائی؟ سنت معلوم پڑتی ہے حدیثوں میں. تو ہم اخذ کے اعتبار سے حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں, اور عمل کے اعتبار سے ہم سنت کی پیروی کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اہل سنت اور اہل حدیث کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں؟ نہیں ہے. لیکن آج کل بولنے والے بہت ہو گئے, تو اس لیے جس کو جیسا آتا ویسا بول رہا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی قوالی ہے. اللہ ہدایت دے. سننے والا کوئی مل جاتا ہے, سننے لگ جاتے ہیں لوگ, کوئی مولوی صاحب بول رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں. امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی جو کسی بعد والے کے قول کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چھوڑ دے, یہ نہیں کہہ رہے سنت چھوڑ دے, کہہ رہے ہیں حدیث چھوڑ دے. وہ آدمی گمراہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے مطابق دیکھنا پڑتا ہے کسی کی بات حدیث کے خلاف ہے یا مطابق ہے. تو حدیث اور سنت کو الگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو. اسی طرح سے آپ دیکھیے اور ایک قول امام احمد کا, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکت سیر عالم نبلا میں, اس کو امام الذهبی نے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کر دے وہ آدمی ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا. کس کو رد کر دے؟ سنت کو, حدیث کو. تو کسی کا یہ کہنا کہ تم لوگ حدیث پر چلتے ہو نا, یہ غلط ہے, تم کو سنت پہ چلنا چاہیے. اب اتنے بڑے بڑے امام کیا ہیں, یہ غلط ہیں؟ ان کو نہیں سمجھتا ہے کہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. ان کو معلوم ہے کہ سنت پر ہی چلنا چاہیے, لیکن سنت آتی کہاں سے ہے؟ سنت معلوم کیسے پڑتی ہے؟ حدیثوں میں تو معلوم پڑے گی. تو چاروں امام, چاروں کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی. یہ اصول ہے جو چاروں اماموں نے ہم کو دیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی اس اصول کو چھوڑ کے باقی امام کے اقوال کو مانے, یہ کون سا ماننا ہوا بھائی؟ آپ جب امام کو مان رہے ہیں, ہم بھی مان رہے ہیں, تو اس اصول کو آپ کیوں نہیں مان رہے؟ کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ٹکرائے تو میری بات چھوڑ دو. آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن تعصب کیا کرتا ہے؟ تعصب آدمی کو بتاتا ہے کہ کچھ تو ہوگا. اب کئی باتیں اس میں آتی ہیں. پہلی چیز, حدیث کی تاویل. نہیں, حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. امام کو سمجھا ہوگا ہم سے زیادہ جانتے تھے, تو امام کے حوالے معاملے کو کر دینا نمبر ایک. کہ امام صاحب ہم سے زیادہ جاننے والے تھے, وہ کوفہ میں رہتے تھے, وہ فلاں جگہ رہتے تھے, وہ ان کا دور قریب ہے, لہذا ان کو زیادہ معلوم ہوگا, ہم کو نہیں معلوم. یہی بات امام شافعی کے بارے میں کیوں یاد نہیں آتی؟ امام شافعی کے بارے میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے کہتے دیکھیں یہ حدیث ہے, اس سے امام شافعی کا قول ٹکراتا ہے. اچھا, اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے حدیث اور امام شافعی کے قول میں تعارض. لیکن جب اپنے امام کا معاملہ آیا تب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تب جہالت کا اقرار ہے. اور اب جب امام شافعی کا معاملہ آیا تو اب آپ علامہ بنے ہوئے ان کو رد کرنے میں. تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ یہاں پر جاہل اور وہاں پر بالکل محدث, شیخ الحدیث اور بالکل فقیہ, ان کا رد کرنے کے لیے دلائل مل جا رہے ہیں, لیکن اپنے امام کی بات چیک کرنے کے لیے دلائل کیوں نہیں مل رہے آپ کو؟ تب کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہوتا ہے. پھر کبھی حدیثوں کی تاویل, حدیث آپ سمجھے نہیں, حدیث کا مطلب ایسا نہیں ایسا ہے, تو بجائے امام کے قول کو چیک کرنے کی کہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں, حدیث ہی کو امام کے حساب سے ایڈجسٹ کیا جائے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یا پھر اور ایک قدم آگے بڑھ کے, کیا حدیث ضعیف ہے, ہمارے امام نے نہیں لی نا, تو حدیث ضعیف ہوگی. اگر صحیح ہوتی تو ہمارے امام ضرور اس پر عمل کرتے ہیں. اور اس طرح کی نہ جانے کتنے اور طریقے اپنا کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو یا تو تحریف, تاویل, یا پھر اس کا انکار تک ہو جاتا ہے. تو یہ تعصب ہے, اس کو تعصب کہتے ہیں. کہ جب دل میں ایک انسان کو آدمی مقام دے دیتا ہے اور اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے کہ اس کی بات سے ہٹنے کو اپنے لیے غلط سمجھتا ہے, تو پھر قرآن و سنت کی بات اس کے خلاف جب سامنے آتی ہے, دو میں سے کیا لے, مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر خاص طور سے اس کی بنیاد پر رشتے ناطے گدیاں اور تجارتیں بن جاتی ہیں, تو پھر آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو چھوڑنا. پھر آدمی کیا کرتا ہے؟ قرآن و سنت کو ایڈجسٹ کرتا ہے. یہ سب سے گھناؤنا جرم ہے, یہ تحریف ہے, تحریف بہت سخت گناہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اس طرح کی مذہبی جمود اور اس طرح کا مذہبی جمود اور تعصب, اس کے کیا نقصانات اور نتائج ہیں, اور تاریخ میں اس سلسلے میں کیا کیا ہوا ہے. بہت بڑا موضوع ہے, کچھ مثال اس میں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. تقلید کا اور تعصب کا بہت ہی کہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الطحاوی. امام الطحاوی کے بیٹے ابو الحسن علی فرماتے ہیں, سمعت ابی یقول, میں نے اپنے والد ابو جعفر الطحاوی. الطحاوی کون مانے جاتے ہیں؟ ان کو لوگ حنفی کہتے ہیں, کیونکہ ان کے بہت سارے مسائل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے موافق ہیں. ٹھیک ہے, آئیے سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام الطحاوی سے سنا, وذکر فضل ابی عبید ابن حرب وی, انہوں نے ابو عبید ابن حرب وی کی فضیلت, ان کی شان بیان کی, وہ فقہ اور ان کی فقاہت ان کی گہری سمجھ دین کی, اس کے بارے میں تعریف کی. کس کی؟ ابو عبید ابن حرب وی, اس زمانے کے عالم تھے. فقال کان یذاکرنی بالمسائل, کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ مسائل کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. فاجبته یوما فی مسئلہ, ایک دن میں نے کسی مسئلے میں ان کا جواب دیا. فقال لی ما هذا قول ابی حنیفہ, انہوں نے کہا یہ امام ابو حنیفہ کا قول نہیں جو تم کہہ رہے ہو. ابو عبید ابن حرب وی نے کیا کہا, آپ جو جواب دے رہے ہیں, فتویٰ دے رہے ہیں یا مسئلے کا جواب بتا رہے ہیں, آپ کا یہ جو قول ہے یہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ نہیں ہے, آپ الگ جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ایوہ القاضی, کہا قاضی صاحب, بڑے عالم تھے وہ بھی, کہا کہ قاضی صاحب, او کل ما قاله ابو حنیفہ اقول به, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ نے جو کہا ہے میں بھی وہی بات کہتا ہوں, یعنی ہر بات جو امام ابو حنیفہ کہیں میں بھی وہی کہوں, ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. او کل ما قاله ابو حنیفہ اقول به, فقال ما ظننتك الا مقلدا, میں ابو عبید نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ مقلد ہیں. کہا کہ میں آپ کو امام کا قول بیان کرنا قول بیان کر رہے تحقیق, تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. انہوں نے کہا کہ فقلت له وهل يقلد الا عصبي, امام الطحاوی نے کیا کہا, اچھا کہا کہ متعصب تعصب والے کے سوا بھی کوئی تقلید کرتا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام الطحاوی, جن کو حنفی مانتے ہیں لوگ. انہوں نے کہا کہ تقلید تعصب والے کے سوا اور کوئی کر سکتا ہے کیا؟ متعصب ہی تقلید کرتا ہے. ابو عبید نے جب سنا تو اپنی طرف سے اور اضافہ کر دیا, او غبی, غبی کہتے ہیں ایک دم کم عقل آدمی کو, بدھو, بے وقوف, نادان, کم سمجھ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ غبی. تو انہوں نے کہا کہ صرف تعصب والا ہی تقلید کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں, اور بدھو قسم کا آدمی وہ تقلید کرتا ہے. تو یہ دو قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں تقلید, یا تو تعصب والا ضدی, یا تو ایک دم نا سمجھ آدمی جس کو عقل کم ہو, ایسا آدمی تقلید کرتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں, یہ دو بڑے بڑے عالم کہہ رہے ہیں, ایک ابو جعفر الطحاوی اور دوسرے ابو عبید کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں ابو جعفر الطحاوی کہتے ہیں کہ فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس, کہتے ہیں ہمارے دونوں کی جو بات چیت ہے اور یہ جو جملہ ہے کہ کیا تعصب والے اور بدھو قسم کے آدمی کے سوا ہی کوئی تقلید کرتا ہے, یہی لوگ تو تقلید کرتے ہیں, یہ جملہ پبلک میں مشہور ہو گیا, مصر میں یہ جملہ پھیل گیا, یہاں تک کہ یہ مثال کے طور پر کہاوت جیسی بن جاتی ہے, یہ کہاوت کے طور پر کہا جانے لگا اور لوگوں نے اس کو یاد کر لیا. ہاں, تقلید تو صرف تعصب والا اور بدھو ہی کرتا ہے, تو یہ فیمس ہو گیا جملہ لوگوں میں اور لوگوں نے اس کو یاد کر لیا. تو یہ ابو جعفر الطحاوی کہتے ہیں کہ تقلید کرنے والے کے لیے دو نقصان ہوتے ہیں, یا دو نقصان میں پھنسا ہوا آدمی تقلید کرتا ہے, جیسا بھی آپ ایک ہی بات ہے, ایک کیا ہے, ایک کمی تعصب اور دوسرا کم فہمی, سمجھ نہیں ہے اس کو, اس لیے تقلید کر رہا ہے. تو یہ لسان المیزان میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 626 پر یہ قول موجود ہے, کسی کو ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ سکتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تعصب مذہبی کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1, بے جا تعویلات, اور یہ کوئی ایسی سوریا پر جا کے دیکھنے کی چیز نہیں ہے, یہ اپنے معاشرے میں ہم کو مل جاتا ہے. جب بھی جا کر کوئی آدمی کسی سے کوئی بات کہتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ حدیث ایک طرف جا رہی ہے اور امام کا قول ایک طرف جا رہا ہے, تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے, حدیث کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سسٹم چالو کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہوگا, حدیث ایسی ہوگی, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, وہ ایسا ہوگا یا منسوخ ہوگی یا یہ مطلب ہے اس کا, تو اس طرح سے حدیثوں کی تعویلات شروع کر دیتا ہے. حدیث کی اس طرح کی تعویل کرنا اس نیت سے کہ امام کے قول کے مخالف نہ بنے, یہ خود ایک گمراہی ہے. یہ تحریف کی ایک شکل ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلسلے میں کیا آیا ہے. نعیم ابن حماد کہتے ہیں, یہ علماء میں سے گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ من ترک حدیثا معروفا فلم يعمل به واراد له علتا ان يطرحه فهو مبتدع. الفقیہ والمتفقہ میں خطیب البغدادی نے اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں من ترک حدیثا معروفا, ایک آدمی اگر ایک معروف حدیث ہے, ڈھکی چھپی کوئی تو معلوم نہیں کیا ہے حدیث, معروف حدیث ہے, لوگ جانتے ہیں یہ حدیث, ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو کسی معروف حدیث کو چھوڑ دے, اس پر عمل نہیں کرے, فلم یعمل بھی, اس پر عمل نہ کرے, اور معروف حدیث ہے لیکن چھوڑ دے اس کو, وَأَرَادَ لَهُ عِلَّةً أَن يَطْرَحَهُ, اور اس کے دل میں تمنا پیدا ہو کاش کہ کوئی ایسی بات اس میں نکل آئے کہ جس سے اس کو ضعیف کرا دے کے چھوڑ دیا جائے, تو کہا یہ آدمی بدعتی ہے. بدعتی کون ہوتا ہے؟ بدعتی کا عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اس کے اپنے قول مسلک مذہب اس کی خواہش اس کی بدعت کے خلاف جا رہی ہو, وہ تمنا کرے کہ کسی طرح سے اس میں کوئی ایسا عیب نکل آئے کہ اس کو ضعیف قرار دے دوں, میں کچھ تو ایسا اس میں نکلے جس سے چھوڑ سکوں میں اس کو. ایسا اگر کسی کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آدمی بدعتی ہے. کیوں؟ بدعتی خواہش پرست ہوتا, اور یہ خواہش پرستی ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق چاہ رہا ہے کہ حدیث رد ہو جائے. تو جس کے دل میں حدیث, شارٹ میں آپ اس کو اپنی زبان میں آپ کہیں گے, جو حدیث چھوڑنے کا بہانہ ڈھونڈے وہ بدعتی ہے. جو حدیث سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرے وہ بدعتی ہے. جو اب حدیث سے فرار اختیار کرنے کے راستے ڈھونڈے وہ بدعتی ہے. جو آدمی نبی کے ماننے کا جذبہ رکھتا ہو کیا کرے گا, ارے ایک حدیث ملی اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ خوش ہو, یہی کرے گا نا, کیونکہ اس کی نیت کیا ہے, کس کی پیروی کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ پہلے کسی اور کو اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں. اب اگر حدیث اس سے ٹکرانے کے لیے آتی ہے تو اب کہے گا اس کو تو ہٹا نہیں سکتے ہیں, اب حدیث کو ہی کہیں ڈائیورٹ کر دو, یہ تاویل ہے. اور وہ نیت یہ کرے کہ کسی طرح سے کچھ تو ویک پوائنٹ نکلے اس میں, اس کا دل ماننے کے لیے تیار نہ ہو, یہ کیا ہے, یہ بدعتی آدمی ہے. تو یہ بات نعیم ابن حماد کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں تقلید کی مصیبت سے کیسے پیدا ہو جاتی ہیں. ایک کتاب ہے اصول کرخی, ایک حنفی عالم ہے اور اصولوں کی کتاب ان کی ہے, مشہور کتاب ہے اصول کرخی. اس میں کیا لکھا ہے, کہتے ہیں الاصل, ایک اصول یہ بھی ہے, کیا اصول ہے, ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق. اصول کرخی صفحہ نمبر 373. کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ایک اصول یہ بھی سن لو, ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہو, ایسا نہیں کہہ رہے ہیں, ہر وہ ہمارے اصحاب کا قول جو کسی آیت کے خلاف ہو, ایسا نہیں, الٹا جا رہے ہیں, ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے مسلک والوں کے قول کے خلاف ہو, تو اس آیت کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے, یا یہ مانا جائے گا کہ وہ مرجوح ہے, کوئی اور آیت ہوگی جو اس پر راج ہوگی تبھی تو انہوں نے لیا اس کو, یا کہتے ہیں والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق, بہتر یہ ہے کہ آیت کو منسوخ بھی نہ مانا جائے مرجو بھی نہ مانا جائے, بہتر یہ ہے کہ اس آیت کی کوئی ایسی تعویل کی جائے کہ ہمارے اصحاب کے قول میں اور اس آیت میں موافقت ہو جائے. ایڈجسٹ کہاں کرنا ہے, ایک دم مسلم کعبہ کی طرح کیا ہے, ہمارے اصحاب کا قول ہے, جو بھی کرنا ہے کام وہ کس پہ کرنا ہے, آیت پہ کرنا ہے. یا تو آیت کو منسوخ مانا جائے, کوئی بولے ارے آیت کو منسوخ کیسا کر رہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کیا کرنے گا, کوئی دوسری آیت ہوگی بھائی وہ جو علماء نے ہمارے لیے, کچھ تو ایسا ہوگا نا ان کے پاس, انہوں نے کچھ دیکھ کے ہی تو کیا ہوگا, ایسا کوئی اور آیت ضرور ہوگی ایسی, تو اس کو کیا مانا جائے کہ اس آیت کے مقابلے میں اور کوئی آیت ہوگی جو ہمارے اصحاب نے لی ہے, اگر یہاں بھی نہیں جمع کام تو کیا کرنا پھر تیسرا؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ایڈجسٹ کس کو کیا جائے؟ بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارے اصحاب کا قول ہی سرے سے غلط ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، آسمان سے نازل ہوا وہ قول، یہ آسمان سے نازل ہوئی آیت ہے، قول تو آسمان سے نازل نہیں ہوا، تو پھر اینڈ میں کیا کیا جائے؟ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آیت کو اس کی تاویل ایسی کی جائے کہ ہمارے اصحاب کا قول آیت کے کیا ہو جائے؟ موافق ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ بہت بہترین اصول ہے. آیت کا کچھ بھی ہوتا کہ نہیں ہوتا، اصحاب کا قول جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم رہے، اس کو تھوڑا سا بھی دھکا نہ لگے، وہ کعبہ کی دیواروں کی طرح ہے بالکل، اس کو ہلایا نہیں جا سکتا ہے، آیت کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. بتائیے کیا یہی اصول حدیث کے بارے میں بھی اس کتاب میں ہے، وقت کم ہے نا وہ بھی لیتے ہیں ہم لوگ، تو یہ آیت کے بارے میں، یہی اصول حدیث کے بارے میں بھی ہے. تو یہ اصول کرخی ہے. اس سلسلے میں خود اشرف علی تھانوی صاحب جو مقلدین کے حنفی عالم مانے جاتے ہیں اور بہت ہی قابل احترام شخصیت مانے جاتے ہیں، یہ ان کی اپنی گواہی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تقلید کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں. اب تک آپ نے صرف ترک تقلید کے بھیانک نتائج سنے ہوں گے، اور اس کے بولنے والے بہت ہیں، تقلید کے بھیانک نتائج آپ دیکھی کیا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، یہ حنفی ہیں دیوبندی ہیں، کہتے ہیں اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص، تو معلوم ہوا اس میں میجورٹی کی بات ہو رہی، کوئی آدمی ایک دو ہوتے ہیں بھائی، کوئی گاؤں میں رہتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا. اشرف علی تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر مقلدین میجورٹی، اور کوئی بولے بھائی عام لوگ ایسا کرتے ہوں گے جاہل، نہیں کہہ رہے ہیں عوام بلکہ خواص، تو میجورٹی عوام بھی اور خواص بھی کیا کرتے ہیں؟ اس قدر جامد ہوتے ہیں. جامد کس کو کہتے ہیں؟ جو ہلتا ہی نہیں ہے، جمود، سٹیگنیشن جس کو آپ کہیں گے، ایک دم رکا ہوا ہلتا ہے، ایک دم بڑا پتہ ہمالیہ پہاڑ ہلتا ہے، چلو تھوڑا ادھر رکھیں گے چین سے ہٹا کے، کوئی کرتا ہے ایسا؟ نہیں، وہ ادھر ہے تو ادھر ہی رہے گا، ہلے گا ہی نہیں. جیسے فجر کی نماز کے لیے آدمی کیسا ہوتا ہے، بیوی ہلا رہی تو بلڈوزر لائیں گے تو بھی نہیں ہلے گا، ایسا ہی ایسے جامد ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ قول کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے تو ان کے قلب میں انشراح و انبساط نہیں رہتا. ان کے دیکھیے تھوڑا بہت اردو ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کو بولے گا یہ قول چھوڑ کے آگے کا بولو کچھ، ذرا اس کو سمجھو آپ. کہتے ہیں کہ اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر مجتہد کے قول، کسی امام کے قول کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ان کے قلب میں انشراح اور انبساط. انشراح کس کو کہتے ہیں؟ سینہ کھلا ہونا، دل کھلا، ایک دم بند ہو جاتا ہے. اور انبساط بس آتا، کھلا پن یا خوشی وہ غائب ہو جاتی ہے ان کے، ارے یاد امام کے خلاف آ گئی، تو دل کی خوشی کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل کافور ہو جاتی ہے. اور ان کے دل کے اندر کا کھلا پن تنگی میں، دل تنگ ہو جاتا ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے، اور خوشی دل سے تو کیا چہرے سے بھی غائب ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے خلاف آیت آ گئی یا حدیث آ گئی. کہتے ہیں بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے، دل میں استنکار، استنکار انکار کی شاخ ہے. اول دل میں کیا ہوتا ہے؟ نو آ جاتا ہے ایک دم. کس کے لیے؟ امام کے قول کے لیے نہیں، آیت یا حدیث کے لیے. دل میں قبولیت نہیں رہتی ہے، کیسے ایکسپٹ کرنا ہے اس کو؟ کیوں؟ امام کے قول کے خلاف نہیں ہے. تو دل میں اول تو انکار پیدا ہو جاتا ہے، استنکار. پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے، لیکن ارے آیت کا کیسا انکار کریں گے، حدیث کا کیسے، کفر ہو جائے گا نا ایک دم. تو انکار کی ایک دوسری شاخ کیا ہے؟ برانچ، تاویل، ڈائیورٹ کر دو، ڈائیورٹ کر دو. تو آیت یا حدیث کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی تاویل کر دیتے ہیں. پھر تاویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید، اور خواہ دوسری دلیل، خواہ کتنی ہی بعید ہو، کتنی ہی دور کی تاویل کرنی پڑے، تاویل سے کام لے، اور خواہ دوسری دلیل قوی اس کے معارض ہو، چاہے دوسری دلیل اس کے معارض کیوں نہ ہو، یعنی دوسری اور دلیل ہے جو اس تاویل کے خلاف ہے، تب بھی اس تاویل پر ٹکے رہتے ہیں، بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ مجتہد کے پاس قیاس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہے، پھر بھی مجتہد کی بات مانیں گے، بلکہ خود اپنے دل میں اس تاویل کی وقعت بھی نہ ہو، بلکہ اینڈ میں خود جو تاویل کر رہا ہے بچنے کے لیے، بلڈنگ گرنے سے بچانے کے لیے جو سہارا دے رہا ہے، اس کو خود معلوم ہے کہ سہارا بالکل کچا ہے، تبھی بھی سپورٹ دے رہا ہے اس کو، مگر نصرت مذہب کے لیے تاویل ضروری سمجھتے ہیں۔ تاویل ضروری کیوں ہے بھائی؟ اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، اب ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم تو ماننے والے ہیں نا، اپنے گھر کی ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اپنے مذہب کی نصرت اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ نصرت مذہب ضروری سمجھتے ہیں، تاویل ضروری سمجھتے ہیں۔ دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب، مقلدین اکثر عوام بلکہ خواص کا حال بیان کر رہے ہیں، یہ تقلید کی نحوست ہے۔ بلکہ دل یہ نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کر لیں، یعنی دل یہ مانتا ہی نہیں کہ مجتہد کی بات چھوڑ دیں اور حدیث پر عمل کریں، چاہے حدیث صحیح ہو چاہے حدیث صریح ہو، صاف ستھری کھلا صاف بات ہے اس کے اندر، کھلی بات ہے اس میں۔ بعض سنن مختلف فیہا، مثلا آمین بالجہر وغیرہ پر حرب و ضرب کی نوبت آ جاتی ہے، بعض ایسی سنتیں جن میں علماء کا اختلاف ہے، جیسے زور سے آمین بولنا، یا اسی طرح سے اور بھی دوسری سنتیں ہیں، مثلا آمین بالجہر وغیرہ پر مار پیٹ کی نوبت آ جاتی ہے، اتنے ڈٹے رہتے ہیں کہ آمین بولنے والا یا امام کے پیچھے قرت کرنے والا وغیرہ، جو مسائل جو ان سے اختلاف رکھنے والے ہیں، ان کی دلائی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کئی اس میں اس کے وکٹم بیٹھے ہوں گے۔ ہاں کئی لوگ ہوں گے نا، اس کو یہاں مارا تھا، کوئی بولے گا اس کو پیٹ میں مارا تھا، اس کو پیٹ پہ، کسی نے پیٹ پکڑ کے قمیض کھینچی تھی، ایسے کئی یہاں پر مظلوم بیٹھے ہوں گے جو اس کے گواہ ہیں۔ بعض سنن مختلف فیہا، مثلا آمین بالجہر وغیرہ پر حرب و ضرب کی نوبت آ جاتی ہے، اور قرون ثلاثہ میں اس کا شیوع بھی نہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ، تین دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، ان تینوں ادوار میں یہ چیز نہیں تھی، یہ پھیلی نہیں تھی، اور کہتے ہیں بلکہ کیف متفقہ، جس سے چاہا مسئلہ دریافت کر لیا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ جو عالم مل گیا اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے یہ ہمارے قبیلے قریشی عالم ہے، کہتا کوئی کہتا یہ ہمارا فلانا عالم ہے، یہ ہمارے علاقے، یہ اس زمانے میں تعصب نہیں تھا، بلکہ جو بھی آدمی قرآن و سنت کا علم رکھتا تھا لوگ اس سے مسائل پوچھتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو ماں کہ خود ایک عالم کا جس کو مقلد مانا جاتا ہے، اس کا اپنا وہ گواہ ہے، اس کے اوپر وہ گواہ ہے، اس کا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اکثر مقلدین کا یہ حال ہوتا ہے، اور عوام نہیں بلکہ خواص کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ تو تقلید کی وجہ سے جب اتنی بربادی آ رہی ہے، کس سے موڑ رہا ہے وہ؟ وہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے کس سے دشمنی موڑ رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو یہ چیز کیسے خیر ہو سکتی ہے جب اس سے میجورٹی ایسی ہو جاتی ہے، اور عوام تو عوام، خواص بھی ایسے ہو جاتے ہیں، اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تذکرۃ الرشید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، اس کی کچھ اور مثالیں دیکھیں۔ تقلید اور تعصب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف عالم اور بڑی شخصیات کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی آدمی نہیں چکتا ہے۔ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اماموں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم تو چاروں کو مانتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے تقلید اور تعصب کے نتیجے میں بات کہاں تک پہنچی ہے۔ آگے تو اور بہت ساری چیزیں آنی باقی ہے، بھی پٹائی والے بھی مسئلے آنے والے ہیں۔ محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد ابن ابی بکر الدمرانی الہندی محب الدین الحنفی کے بارے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، اپنی کتاب انباء الغمر بابناء العمر اس کی جلد ایک صفحہ 345 پہ لکھتے ہیں، قدما مکہ قدیما، بہت پہلے سے آ کے مکہ میں بس گئے تھے، وسمع من العز ابن جمعہ وهو عالم بارع، کہتے انہوں نے عز ابن جمعہ سے حدیث یا علم سنا، اور یہ بڑے عالم تھے، مشہور، میرے بہت وسعت علم ان کے پاس تھی، وکان یعتمر فی کل یوم، ہر دن عمرہ کرتے ہیں، ویقرا کل یوم ختمہ ختمہ، ہر دن ایک قرآن ختم کرتے ہیں، یہ سب اچھا تھا، ویکتب العلم، اور علم کی باتیں لکھنے میں ہی مصروفیت ان کی تھی، ولکنہ کان شدید العصبیہ، لیکن یہ صاحب اتنے بڑے عالم ہو کے بھی بہت سخت تعصب والے تھے، تعصب کی بلا اتنے بڑے عالم سے بھی کیسے کرتوت کرواتی، دیکھیے، وکانا شدید العصبی، شدید العصبی، تعصب میں ڈوبے ہوئے تھے، بہت سخت متعصب آدمی تھا، کیا کرتے تھے، یقع فی الشافعی ویرا ذلک عبادہ، امام شافعی کی شان میں گستاخیاں کرتے اور یہ سمجھتے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ عبادت ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہا ہے، حافظ ابن حجر، کہ امام شافعی کے خلاف بہت کچھ کہتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے، یقعو فیہ کا مطلب ہوتا ہے ان کی ذات میں عیب نکالنا، ان کے خلاف بولنا، ان کو برا کہنا، یقعو فیہ، ان کے عیب نکالنا، امام شافعی کے عیوب نکالتے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے، اور کیا کہتے، یرا ذلک عبادہ، یہ سمجھتے کہ میں جو ان کی برائی کر رہا ہوں یہ عبادت ہے، ایسا کوئی اہل حدیث ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کی شان میں گستاخی کرے، کتنی نیکیاں ملی بتائیے ذرا، ایسا بولتا ہو، آپ دیکھیں تعصب اور تقلید کی یہ بلا ہے، یہاں تک آدمی جا سکتا ہے کہ کر رہا تو غلط، اور غلط کر کے بھی اس پہ ثواب کی امید اللہ سے رکھے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ ثواب ہے، ہم تو چاروں کا نام لے دے تو سب کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں، یہ تعصب اور تقلید کی بیماری کا نتیجہ ہے، بلکہ ابن عابدین نے کسی، یہ حنفی تھے جن کا ذکر میں نے کیا، ایک شعر ذکر کیا ہے جو در مختار یا رد المختار میں بھی بغیر نقطے کے، رد المختار اس کتاب میں ابن عابدین نے شعر نقل کیا ہے، شعر کیا ہے، فلانت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابی حنیفہ، اللہ کی لعنت ہو، ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو، کس پر، على من رد قول ابی حنیفہ، اس آدمی پر لعنت ہو جو ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دے، جو ابو حنیفہ کا قول رد کر دے، امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کوئی یہ کہہ رہا ہے لعنت ہو اللہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول چھوڑ دے، نہیں، کس کا قول چھوڑ دے، امام، کیوں بھائی، باقی اماموں کا کیوں نہیں، ایسا ہے تو چاروں کے بارے میں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی صحیح نہیں ہے، جو آدمی امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دے، اس کو رد کر دے، اس پر لعنت ہو، تھوڑی سی لعنت نہیں، اتنی لعنت کہ زمین پر جتنے ریت کے کنکر ہیں اتنی لعنت اس کے اوپر، کیا قصور ہے بیچارے کا، امام ابو حنیفہ کا قول رد کر دیا، کون آتا ہے اس میں، امام شافعی آتے ہیں اس میں، امام مالک آتے ہیں اس میں، امام احمد ابن حنبل آتے ہیں، کیونکہ ان تینوں نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑا ہے، تو کیا یہ لعنت ان پر بھی نہیں جاتی ہے، یہ اصول کہاں سے آ گیا کہ فلاں صاحب کا قول چھوڑنے والے پر لعنت، یہ کون سا اصول ہے، بلکہ یہ لعنت نہ صرف دوسروں پہ جاتی ہے، خود حنفی حضرات پر آ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے خود، دیکھیے اب بچ رہا کون اس سے، انہوں نے خود جو ہے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے کئی اقوال چھوڑے ہیں، امام ابو حنیفہ کے بالکل قریبی شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے قول چھوڑے ہیں، اور آج بھی کتنے حنفی ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ الاستسقاء کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ابھی جو بارش کی دعا اور نماز ہوتی ہے بارش کے لیے، امام ابو حنیفہ نہیں مانتے تھے اس کو، جو آدمی اس قول کو چھوڑ رہا ہے اس پہ سب پہ لعنت، بتائیے یہ کون سا طریقہ ہے، تو اس طرح کے اقوال بعض لوگوں نے تاویل کرنے کی کوشش کی اس قول کی، لیکن شعر باقی رکھا ہے، تاکہ یہ وہ جزید کی بنیاد پر چھوڑے، تو اس میں کہاں ہے، تو آپ بول رہے نا، شعر لکھا آپ نے، شعر جس نے لکھا اس نے بولا ایسا نہیں, تو آپ اس کی تاویل کر رہے ہیں. اور ایسا شعر نبی کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے آپ؟ نبی کے بارے میں بولیے کہ جو نبی کی حدیث رد کر دے اس پر ایسا ڈر, اس میں کیوں, اس میں کیوں نہیں؟ اس سلسلے میں آپ سوچیے یہ جو شعر ہے اس کی زد کس کس پر پڑتی ہے. یہ تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے. ملا خسرو ایک عالم گزرے ہیں, کہتے ہیں وَنَقَلَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعَ عَنِ الْكِفَايَ, شرح مجمع میں کفایہ سے یہ بات نقل کی گئی ہے, الاقتداء بالشافعی مکروہ لَكِنَّهُ اِنْ عَلِمَ مِنْهُمَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ كَالْفَصْدِ لَا يَجُوز. درر الحکام شرح غرر الاحکام میں یہ بات موجود ہے, جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 86. کہتے ہیں کہ علماء نے یہ بات نقل کی ہے کہ شافعی نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یعنی حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اگر یہ جانتا ہے لیکن نہ ہو ان علم امین ہو, لیکن اس کو اگر معلوم ہو کہ ایسا مسئلہ اس پر وہ عمل کرتا ہے جس سے اس کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے, جیسے امام شافعی کے نزدیک خون نکلنے سے نماز ٹوٹتی ہے, وضو بھی نہیں ٹوٹتا, نماز بھی نہیں ٹوٹتی, لیکن حنفیوں کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی. تو اگر ایسا معلوم ہے کہ وہ شافعی خون نکلواتا ہے, جیسے کپنگ وغیرہ ہوتا ہے اس میں خون نکلواتے ہیں علاج کے لیے, اگر فسق وغیرہ کرواتا ہے, خون نکلواتا ہے اور نماز پڑھاتا ہے, اگر اس کے نزدیک ویسا کرنے سے نماز وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے. اس طرح کا تعصب کہ دوسرے کے موقف کی رعایت نہ ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, اور پھر اس کے بعد یہ کہا جائے کہ وہ اپنی جگہ برحق ہے, سب صحیح ہیں, سب برحق ہیں, سب برحق ہے, آپ کی نماز اس کے پیچھے مکروہ ہے, آپ کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے, اور پھر آپس میں اتفاق کے دعوے کرنا کہ ہم سب فروعی مسائل میں اختلاف ہے, اور تیری نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے, ایسے مسائل کہ اتنا اختلاف کہ یہ اس کے پیچھے نماز پڑھے, تو اگر کچھ بھی ایسا اختلاف نہیں ہے تب بھی اس کے شافعی ہونے کی وجہ سے کیا ہے؟ مکروہ ہے. مسلمان نہیں ہو, صرف وہ دوسرے مسلک کا اس لیے مکروہ. اور اگر ایسا مسئلہ اس کے نزدیک ہے جس سے تیرے پاس نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. کون سا اتفاق ہے؟ آپ دیکھیے جو باتیں بولی جاتی ہیں, ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم سب ایک ہی فروعی ہے, یہ راستہ وہ راستہ وہ راستہ, جیسے ایک محل ہے, اس محل میں جانے کے لیے کیا ہوں؟ چار راستے ہوں, کوئی ادھر سے آیا, کوئی ادھر سے آیا, کوئی ادھر سے آیا, کوئی ادھر سے آیا, آئے کدھر؟ محل میں. تو چاروں راستے محل تک لے جاتے تو چاروں صحیح ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنا آپ دیکھیے کہ ایک کے پیچھے دوسرے کی نماز جائز نہیں ہے, یہ کیسا راستہ ہے, یہ کون سا راستہ ہے؟ تو ہمارا تو کہنا یہی ہے جیسے ہمارے علماء نے, بعض علماء نے کہا ہے, ٹھیک ہے بھائی یہ چار راستے تو آپ کو ملے, اس میں سے نبی والا راستہ کون سا ہے؟ جنت میں نبی بھی جائیں گے کہ نہیں, کہ امام ہی جائیں گے؟ وہ راستہ کون سا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل کے گئے؟ ذرا ہم کو بتاؤ, ہم اس سے جانا چاہتے ہیں, ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں. بھائی آپ بھی جاؤ, بہت اچھی بات ہے, چار راستے سے آپ جا رہے ہیں نا, آپ جاؤ, ہم نبی والے راستے سے جانا چاہتے ہیں. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ نہیں ہے کہ چار ہی ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ معصوم لوگوں کو, بھولے بھالے لوگوں کو جو علی باپ پہ بھی علی پہ بھی نقطہ جانتے اور بے پہ بھی, تو ایسے لوگوں کو تو چل جائے گا, لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں چلے گا جو واقعی قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں. تو اس قول سے آپ دیکھیے یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے ہاں بھی فلاں کے پیچھے فلاں کی نماز نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں بھائی رفع الیدین ہم بھی مانتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے؟ افضل یہ ہے کہ نہیں کرے, رفع الیدین سے نماز نہیں ہوتی, ایسے تھوڑی ہے. مقلدین میں بھی ایسے علماء تھے جنہوں نے رفع الیدین کو ناجائز بتایا, بلکہ مفسدات الصلاح میں گنوایا. آئیے دیکھتے ہیں ہدایہ کی شارح امیر کاتب الافقانی, جو 8ویں صدی ہجری کے ہیں, کہتے ہیں لما قدمت بلاد الشام, میں جب شام آیا, سنت 747 میں ہجری میں, آج سے بہت پہلے 700-800 سال پہلے. وَدَخَلْتُ دِمَشْقَ, اور دمشق میں گیا, فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ وَالْعِشْرِينَ مِن رَمَضَان, رمضان کی 27ویں شب میں میں دمشق میں گیا. وَالنَّاسُ يَجْتَمِعُونَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ, لوگ مغرب کی نماز کے لیے جمع تھے. فَصَلَّيْنَا وَرَفَعَ الْإِمَامُ فَأُعِدْتُ صَلَاتِي, کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی تو نماز میں امام نے رفع الیدین کیا تو میں نے اپنی نماز دہرا لی. امام نے کیا کیا, وہ شافعی امام ہوگا آگے آ رہا ہے, شافعی امام تھا, اس نے رفع الیدین کیا تو کہتے جب اس نے رفع الیدین کیا تو میں نے تو اپنی نماز دہرا لی. یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے, یہ بڑے عالم ہیں ان کے, حنفیوں کے. کہتے ہیں میں نے اپنی نماز دہرا لی, اور کہتے ہیں کہ وقلت له, اور اتنا ہی نہیں چھوڑا نہیں اس کو, نماز کے بعد اس سے کہا وقلت له انت مالکی او شافعی, تو مالکی کی شافعی ہیں. بیچارے بولے بال نے کہا انا شافعی, نے کہا میں شافعی ہوں. فقلت له, کہتے ہیں میں نے اس سے کہا ما کان یضرک لو لم ترفع یدیک فی الصلاۃ ولا تفسد صلاۃ من هو علی غیر مذهبک, کہتے تیرا کیا بگڑتا اگر تو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا, اس سے تیرے پیچھے پڑھنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کی نماز تو خراب نہیں ہوتی. یعنی تو نے رفع الیدین نہیں کرنا کیونکہ میں تیرے پیچھے پڑھ رہا ہوں, اتنا پیارا ہے, اس کی وجہ سے اس نے اپنی تحقیق چھوڑ دینا. آپ سوچیے, اور یہ اگر امام ہو تو پیچھے والے کے لیے چھوڑے گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تیرا کیا بگڑتا اللہ کے بندے اگر تو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا لیتا ہے, تیرے پیچھے دوسری نہیں ہوتی تیرے. فلما رفعت فسدت صلاتنا یا فسدت صلاتنا, تو نے رفع الیدین کیا نا ہماری نماز ہی خراب کر دیا تو نے. دیکھیے یعنی اتنا سخت معاملہ ہے کہ رفع الیدین کرنے والا اس کی نماز خراب, اس کی تو خرابی بیچارے کی, پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز اتنی خراب کہ لوٹانے کی ضرورت پڑے, اتنا ڈینجر عمل ہے رفع الیدین. کیسا خراب عمل کرتے تھے امام شافعی اور امام احمد اور بعض روایت میں امام مالک بھی. تو یہ غلط ہے, اتنا غلط کہ اس سے نماز ہی خراب ہو جاتی ہے, نماز فاسد ہو جاتی ہے. دیکھیں نماز کا فاسد ہونا یہ ہے کہ نماز ایسی خراب ہو کہ دہرانے کی ضرورت پڑے, نماز میں فساد آ جائے. تو یہ التعلیقات السنیہ علی الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ, عبد الحی لکھنوی کی کتاب ہے, اس میں انہیں خود بھی حنفی مانے جاتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے. اتنا سخت معاملہ آپس میں ایک دوسرے کے سلسلے میں تعصب کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے بڑھئے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آدمی تعصب کی بنیاد پر ظلم بھی کرنے لگ جاتا ہے. ظاہر ہے جہاں پر بے اصولی کے ساتھ ساتھ دینا ہو وہاں پر ظلم ہوگا ہی. ابن نجیم کہتے ہیں, اب ذرا یہ بھی دیکھیے دلیل کی عزت کتنی ہے, کہتے ہیں وقالوا, علماء نے کہا المنتقل من مذهب الى مذهب باجتهاد وبرهان آثم, کہتے ہیں ایک آدمی اگر ایک مذہب پر ہے, مثلا حنفی ہے, یہ حنفی ہیں ابن نجیم حنفی ہیں, کہتے ہیں اگر ایک آدمی ایک مذہب سے دوسرے مذہب پر جاتا ہے, مثلا حنفی سے شافعی ہوا, کیوں ہوا, نکاح کرنے کے لیے نہیں, کیسے, کہتے ہیں باجتہاد و برہان, اجتہاد کر کے دلیل کی بنیاد پر, دلیل ملی اس کو تو اجتہاد کیا اس نے, دلیل ملی اس کو اجتہاد اور دلیل کی بنیاد پر, ایک کا ہے گناہگار ہے. یعنی دلیل کے دلیل کے اوپر عمل کر کے اگر ایک مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک پر جاتا ہے تو وہ کیا ہے, گناہگار ہے. اتنا ہی اس کو چھوڑ دیتا تو بس تھا. کہتے ہیں کہ یستوجب التعذیر, اس کو سزا دی جانی چاہیے. لیجئے, تو کہتے ہیں کہ فبلا اجتہاد و برہان اولا, تو یہ تو وہ آدمی ہے جو اجتہاد اور دلیل کی بنیاد پر کیا ہے, تو جو بغیر دلیل اور بغیر اجتہاد کے مذہب تبدیل کرتا ہے اس کو تو زیادہ سزا دینا چاہیے اور وہ زیادہ گناہگار ہے. تو ایک عالم اگر تحقیق کر کے اگر وہ حنفی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ نہیں فلاں مسئلے میں فلاں قول راجح ہے, مجھ کو یہ نہیں بلکہ یہ کرنا چاہیے, تو دو پرابلم اس کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ پوری قوم میں کون مانا جائے گا, بہت نیک آدمی بھائی تحقیق کر کے اس نے حق کے مطابق عمل کیا, کہے کا نہیں یہ گناہگار ہیں, اس کا دین خراب ہو گیا, یہ بد دین ہے, یہ گمراہ ہے. اور آج آپ دیکھیے سماج میں ایسی ہوتا ہے. اور نمبر دو, اس اگر حکومت ہے حنفی تو یہ تو گیا کام سے, اور آگے آئے گا کیا ہوگا اگر حکومت آئے گی, تو یہ آدمی گناہگار بھی ہے اور سزا کا بھی. تو کاہے کو آدمی بدلی کرے گا بھائی, کتنی تحقیق ہوگا کہ بھائی مجھ کو نہیں سننا ہے, جاؤ آپ خامخواہ ہم کو تم پریشان مت کرو, کیونکہ اگر ہم نے تمہاری بات مانی تو چاہے حکومت ہو یا نہ ہو سزا تو کنفرم ملنے والی ہے, سلام بند ہوگا, تجارتوں پہ اثر پڑے گا, بیٹی واپس گھر پہ آئے گی, مسجدوں سے نکالا جائے گا, قبرستان میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی, ماریں گے پیٹیں گے, خوب دھلائی کریں گے اور بولیں گے مسجد دھو, پہلے تو اس کو دھوئیں گے خوب, اس کے بعد اس کو بولیں گے تو بھی مسجد دھو. اور یہ آج سے پرانے زمانے کی بات ہے, یہ لیٹسٹ خبریں ہیں, آج بھی ایسا ہوتا ہے. کون سا طریقہ ہے یہ؟ یہ تعصب کی برکت ہے. یہ تعصب کہ ایک آدمی جب تعصب میں آتا ہے تو وہ بغیر اب دلیل اس کو ملی ہے بھائی, اس کو آپ کروانا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ دلیل کی بنیاد پر ایک چیز چھوڑ کے دلیل کی پیروی کر رہا ہے, آپ اسے منوانا کیا چاہتے ہیں؟ اجتہاد اور برہان کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتا تو پھر کب کرے گا؟ اور جو بیچارہ بغیر دلیل کے مانا ہو تو کہنے میں جمع نہیں ہے, اس کو تو خوب دھلائی ہوگی, اس کا تو پورا بھرتا بنایا جائے گا. وہ مجھے کیا دلیل تھی؟ بولے کچھ بھی دلیل ہے, میں سعودی گیا تھا دیکھ کے کر رہا ہوں. سعودی گیا تھا, اچھا ہاں ادھر آتا لو اس کو اندر. تو وہ آدمی اس کا تو گیا, وہ تو کبھی آئے گا ہی نہیں, بولے گا بیوی بچوں کو بولے گا پاسپورٹ بناؤ اور ادھر آؤ, میں نہیں آ رہا ہوں, میرا اوپر کا پاسپورٹ دے دیں گے یہ لوگ. یہ تعصب کے نتائج ہے. البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے, یہ بات لکھی ہوئی ہے جلد 6 صفحہ نمبر 279 پر. سید ابو الحسن علی الندوی, یہ دیکھیے ساری میں ان کی گواہیاں دے رہا ہوں جو خود یہ مانتے ہیں. کوئی آدمی اہل حدیث ہے سلفی لکھ رہا ہے, ہاں تم تو ہمارے خلاف غلط غلط ہی لکھو گے, تمہارے پاس ہے کیا لکھنے؟ میں سب ماننے والوں کی باتیں, گھر کے لوگ ہیں, انہوں نے گھر میں بیٹھ کے دیکھا ایسا ہو رہا ہے تو انہوں نے لکھا اس کو. آئیے دیکھیے, سید ابو الحسن علی الندوی جو حالی کے عالم ہیں گزرے ہیں, وہ اپنی کتاب جب ایمان کی باد بہاری چلی, اس کتاب میں یہ لکھنؤ سے چھپی ہے, اس میں صفحہ نمبر 230 پر کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ افغانستان کی پبلک کا ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں اس معاملے میں خود افغانی, اردو میں کتاب ہے, اس معاملے میں خود افغانی قبائل قبیلے جن میں دین خالص اور سنت صحیحہ کی دعوت مختلف تاریخی اسباب کی بنا پر ہمیشہ کمزور رہی بہت آگے تھے, یعنی تعصب جھگڑے فساد جو بھی اس طرح کی چیز تھی, جن لوگوں کے پاس صحیح عقیدہ اور سنت کا علم کمزور رہا ان تک پہنچا, ان کا حال کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس معاملے میں ہمیشہ ہمیشہ کمزور رہی بہت آگے تھے, اور اس کے اکثر علماء نے عہد آخر میں صرف کتب فقہ اور علوم عالیہ سپورٹ کرنے والے علوم, لغت وغیرہ جو بھی اس طرح اعلیٰ جس کو ہم کہتے ہیں انسٹرومینٹل یا جو بھی آپ اس کو کہیں, جو بنیادی علوم نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے لیے سپورٹ والے علوم ہیں, تو کتب فقہ اور علوم عالیہ و عقلیہ پر اکتفا کر لی تھی. انہوں نے فقہ کی کتاب پڑھنا پڑھانا اور منطق اور فلسفہ اور اس طرح کی جو چیزیں جس کو وہ معاون علوم سمجھتے ہیں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں انہیں پر, اور عقلی علوم بحث مباحثہ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں اسی پر انہوں نے تکیہ کر لیا تھا. یہ افغانی قبائل بہت قدیم زمانے سے ان عادات رسم رواج و آبا و اجداد کے طور طریق پر شدت سے کاربند تھے, جو رسم و رواج چلا آ رہا ہے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے اسی پر یہ لوگ جمے ہوئے تھے, اور اس سے سر منہ انحراف بے دینی اور بدعت کی مرادف سمجھتے تھے, باپ دادا کے رسم و رواج سے ہٹنا بے دینی اور بدعت سمجھتے تھے. پہلے کا بول رہے ہیں کہ ابھی کا بول رہے ہیں؟ یہ ابھی کا بھی ہے. حاشی میں اسی کتاب میں اپنی حاشی پہ لکھتے ہیں یہ قبائلی, اب دیکھیے ان کا حال کیا تھا, کتنے ڈینجر لوگ ہو چکے تھے تعصب کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، اور جہالت تعصب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ قبائل نماز میں تشہد کے وقت انگلی اٹھانے کو سخت بدعت اور ناقابل معافی گناہ سمجھتے تھے. یہ تو سخت بدعت ہے نماز میں آتا ہی آپ نے انگلی اٹھانا، انگلی اٹھایا کہ یہ گیا کام سے، اس کو سخت بدعت اور ناقابل معافی گناہ سمجھتے تھے. ایسا گناہ ہے جس شرک کے جیسا گناہ ہے، اللہ کے پاس شرک کیا ہے؟ معاف نہیں ہوگا. تو انگلی اٹھانا نماز میں اتحیات میں کیا آتا ہے کہ نزدیک ایسا گناہ ہے جو قابل معافی نہیں ہے. کیا سزا ملے گی؟ دیکھیے. اور یہ سب اس بنی بعض پرجوش اور مغلوب الغضب لوگ نمازی کی انگلی توڑ ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اتحیات میں اشہد اللہ پہ بھی اٹھایا تو گیا ہو، شروع سے اٹھایا تو اس کی تو پانچوں انگلیاں توڑ دیں گے. کہ نماز میں اتحیات میں انگلی اٹھانے والے کی انگلی توڑنا بھی چلتا ہے، کیونکہ پچھلے اس میں دیکھ چکے ہیں آپ سزا اس کو ملنے والی ہے، تو اس کی انگلی توڑ ڈالنا بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. کوئی پرابلم نہیں، انگلی تو توڑا نا، گردن تھوڑی توڑا اس کی میں نے، تو انگلی توڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. اور کیوں ایسا؟ وہ کوئی بولے گا جاہل لوگ، ان کو کیا معلوم ہے نماز میں اٹھاتے ہوں گے. کہتے ہیں یہ سب اس بنیاد پر کہ بعض فقہ کی کتابوں، حنفی فقہ کی کتابوں مثلا خلاصہ الکیدانی میں تشہد کے وقت انگلی اٹھانا حرام قرار دیا گیا ہے. بعض فقہ کی کتابوں میں، خود حنفی کتابوں میں ہے، انگلی اٹھانا ہی حرام ہے. کب اٹھانا؟ اٹھانا ہلانا تو گیا کام سے، اس کو تو دنیا سے ہلا دیں گے، دنیا سے ہی اٹھا دیں گے اس کو. کہ ایک بار جو اتحیات میں اٹھاتا ہے وہ بھی اتنا سخت تھا ان کے نزدیک، کیونکہ انہوں نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس لیے وہ اتنے سخت اس کو سمجھتے تھے، حرام کام نماز میں کرتا ہے، توڑو اس کی انگلی، لو کونے میں اس کو، تو انگلی توڑ دیتے تھے اس کی. تو ایسے کتنے لوگ بغیر انگلی والے وہاں پہ ہوں گے، تو اس کی دیکھ کے اس کو بولیں تو اتحیات میں انگلی اٹھایا تھا، سوری سوری میں، وہ ہمیشہ ہاتھ چھپا کے رہے گا، یہ تو آیا انگلی والا. اور ہمارے جیسا کوئی گیا تو بولیں گے یہ کیا لایا، اس کو تو پکڑو، اس کو تو پوری گردن ہی مروڑ دو. اور یہ کوئی عام آدمی کہہ رہا ہے بولے گا یہ تو جھوٹ بولتا ہے. اتنا بڑا آدمی جو دنیا بھر میں مشہور آدمی ہے، ابو الحسن علی الندوی، مشہور آدمی جس کو تقریباً مکتب فکر کے لوگ سبھی مانتے ہیں، تو ان کی کتاب میں جب ایمان کی بات باری چلی، ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تعصب آدمی کو مذہب پرستی کہاں تک لے جاتی ہے، دیکھیے، لوگوں کی انگلیاں خطرے میں آ جاتی ہیں، یہاں تک آدمی چلا جاتا ہے. اور آگے آئیے، تعصب کے نتیجے میں ابن نجیم فرماتے ہیں قال الشیخ ابو حفص السفکردری فی فوائدہ، شیخ ابو حفص سفکردری اپنی کتاب فوائد میں کہتے ہیں لا ينبغي للحنفی ان يزوج بنته من رجل شفعوی المذهب، کسی حنفی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح شافعی مذہب والے سے کرے. حنفی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح شافعی مذہب والے سے کرے. اور کہتے ہیں وہاکذا قال بعض مشائخنا، ہمارے بعض مشائخ علماء نے ایسا ہی کہا ہے. ولیکن یتزوج بنتهم، ہاں لیکن ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے، اپنی بیٹی ان کو نہیں دینا لیکن ان کی بیٹی بیاہ کے لانا، لا سکتے ہیں. زیادہ فی البزازیہ، اور بزازیہ میں اتنا اور زیادہ لکھا ہوا ہے تنزیل لہم منزلت اہل الکتاب، ان سے یہ نکاح. ایسا کیسا کوئی پوچھے گا بیچارہ بھولا بھلا آدمی کہ ہم اپنی بیٹی ان کو کیوں نہیں دینا، ان کی بیٹی ہم کیوں نکاح کر کے لا سکتے ہیں؟ جس لیے کہتے ہیں تنزیل لہم منزلت اہل الکتاب، ان کو اہل کتاب کے مرتبے پر رکھتے ہوئے. اہل کتاب کون ہے؟ یہودی نصرانی. اسلام میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ یہودی نصرانی اگر اپنے دین پر ہو تو ان کی عورتوں سے تو نکاح کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، مسلمانوں کے معاشرے میں رہ کر، لیکن اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ اپنی بیٹی ان کے معاشرے میں جا کے ان کی جیسی ہو جائے گی. تو اب ہو سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی ان کو نہیں دے سکتے ہیں جیسے یہودی نصرانی کا معاملہ ہوتا ہے. تو آپ نے شافعی کو کیا سمجھا, یعنی اس کو کس پر قیاس کیا؟ دیکھیے قیاس ہوتا ہے نا, یہ قیاس کیا گیا ہے. تو شافعی کو کس پہ قیاس کیا گیا, کس اصول کے تحت یہ کیا جا رہا ہے؟ جیسے یہودی نصرانی کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی اس کو نہیں دے سکتے ہیں, ویسے ہی شافعی کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں, اس کو بیٹی دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس کا کیس کس کی طرح ہے؟ یہودی نصرانی کی طرح ہے. پھر اس کے بعد ہم سب ایک ہیں اور بہت نیک ہیں؟ اہل حدیث ایسا نہیں کہتا ہے. آپ سوچئے, یہ تعصب کا نتیجہ ہے. یہ البحر الرائق میں یہ بات لکھی ہوئی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پر. اور آگے آئیے, امام الذهبی کہتے ہیں محمد ابن موسیٰ البلاساغونی الحنفی کے بارے میں. کیا نام ہے؟ محمد ابن موسیٰ البلاساغونی الحنفی. یہ کون صاحب تھے؟ قاضی دمشق. کوئی عام آدمی, کوئی بالکل بیچارہ, ہاں کوئی ڈرائیور تھا یا کچھ اس طرح کا, ڈرائیور بھی بےچارا اچھا رہتا, کوئی برا نہیں سمجھے اس کو, کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, جو ایک آدمی جو علمی میدان کا نہیں ہے, ایسا نہیں. قاضی دمشق, دمشق کے قاضی. روا عن ابی الفضل ابن خیرون, ابو الفضل ابن خیرون سے روایت نقل کی انہوں نے. کیا فرماتے ان کے بارے میں امام الذهبی؟ کان مبتدعا, یہ بدعتی تھا. قاضی ہے, دیکھیے اتنے بڑے عالم کیسا غلط ہو سکتے ہیں؟ اتنے بڑے عالم بدعتی ہو سکتے ہیں نا؟ بڑا عالم ہونا کسی کو صحیح کر دیتا ہے؟ نہیں. قاضی ہے دمشق, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, امام الذهبی کہتے ہیں یہ آدمی کیا تھا؟ بدعتی تھا. کان مبتدعا, کیا کہتا تھا؟ یقول لو کان لی امر لاخذت الجزیہ من الشافعیہ, اگر میرے ہاتھ میں حکومت ہوتی تو میں شافعیوں سے جزیہ لیتا. میرے ہاتھ میں اگر حکومت ہوتی تو میں کیا کرتا؟ جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے. مسلمانوں سے کیا لی جاتی ہے؟ زکات. لیکن غیر مسلموں سے کیا لیا جاتا ہے؟ جزیہ. تو وہ جو جزیہ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ میرا بس چلتا اگر میری حکومت ہوتی تو میں جزیہ لیتا. کس سے؟ غیر مسلمانوں سے, یہود و نصارہ سے. کس سے لیتا؟ میں شافعیوں سے جزیہ لیتا. تو انہیں شافعیوں کو آپ نے کیا سمجھا؟ مسلمان سمجھا. پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ صرف فروعی مسائل میں ہمارے اندر اختلاف ہے, بہت تھوڑے گنتی کی مسائل ہیں بس, افضل غیر افضل کا یہ افضل ہے. تو مسلمان کی فہرست کے باہر ہی اس کو نکال, اسے جزیہ لے رہے. آیا گھر, دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے, شافعی نے کھولا دروازہ, کیا ہے؟ لاؤ جزیہ. اور میں مسلمان ہے نا, ہمارے نزدیک نہیں, ہم یہود و نصارہ سے لیتے, تمہارے سے بھی لیں گے, لاؤ جزیہ. وہ مسلمان ہے, کیونکہ شوافع کے نزدیک ان کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف تھا. یہ کہتے تھے میں مومن ہوں, حنفیوں کے نزدیک یہ ہے, اور شوافع کہتے ہیں میں مومن ہوں انشاءاللہ. کیوں؟ میرا خاتمہ ابھی ہوا نہیں ہے, تو میں مومن ہوں. کیسے؟ اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان مقبول ہے کہ نہیں کیا معلوم, اور میرا ایمان کامل نہیں ہے ابھی. تو میں مومن جب بولا جائے گا تو کون ہوگا؟ جو کامل ایمان والا ہو. تو میں مومن ہوں انشاءاللہ. تو کہتے ہیں انشاءاللہ بولتا ہے, ایمان میں شک کرتا ہے, یہ مسلمانی نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر میرا بس چلتا تو میں کیا کرتا؟ شافعی سے بھی جزیہ لیتا, کیونکہ یہ مسلمانی نہیں ہے. غیر مسلمان سے جزیہ لے سکتے ہیں؟ اس کو غیر مسلم سمجھے گا تبھی تو جزیہ لے گا نا. تو شافعیوں کو مسلمانی نہیں سمجھتا ہے. یہ تعصب کا نتیجہ ہے. میزان الاعتدال میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 52 پر یہ انہوں نے, اور بہت ساری کتابوں میں یہ قول آیا ہے. اور آگے آئیے, اب نبی اپنی کتاب الفوائد البحیہ فی تراجم الحنفیہ میں صفحہ نمبر 62 پر کہتے ہیں کہ وہ فی طبقات القاری, قاری ملا علی قاری کے طبقات میں بات لکھی ہوئی ہے. کس کے بارے میں؟ عیسیٰ ابن ابی بکر ابن ایوب کے بارے میں. کہتے ہیں کہ وکان متوالیا, یہ آدمی, یہ عالم, یہ شخص بہت غالی تھا. امام ابو حنیفہ کے مذہب کے سلسلے میں بہت غلو کرنے والا تھا. وکان متغالیا فی التعصب لمذهب ابی حنیفہ, امام ابو حنیفہ کے مسلک کے سلسلے میں بہت متعصب تھا، تعصب والا تھا. وقال له والده یوما کیف اخترت مذهب ابی حنیفہ واہلک کلهم شافعیہ، ان کے باپ نے، والد نے کہا کہ تو نے امام ابو حنیفہ کا مذہب کیسے اختیار کیا، تیری ساری فیملی، تیرے گھر والے تو سب کے سب شافعی، ہم سب شافعی اور تو حنفی کیسا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے ہم سب تو حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، تو حنفی کیسا بنا؟ جواب میں اس نے کیا کہا؟ کہا اترغبون عن ان یکون فیکم رجل واحد مسلم، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کم سے کم ایک آدمی تو تمہارے درمیان مسلمان رہے؟ کیسا جواب ہے آپ سوچئے، باپ بھی سوچا ہوگا غلطی کیا، سوری میں نے غلط سوال پوچھا، تو جا ادھر ہی جاتا، وہیں رہنے لایا گیا. کہا کہ کیا تم کو اتنی یہ بھی پسند نہیں ہے کہ تمہارے بیچ میں کوئی ایک آدمی تو کم سے کم مسلمان ہو، یعنی باقی کو مسلمان سمجھ رہا ہے، کیونکہ رجل واحد، ایک آدمی مسلمان ہے. یہ نہیں کہا تمہارے درمیان کامل ایمان والا اچھا مسلمان رہے، تو یہ نہیں کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان کم سے کم ایک تو آدمی مسلمان رہے، اپنے گھرانے میں ایک تو آدمی مسلمان ہونا چاہیے نا، ایسا بول رہا. تو ان باقی لوگوں کو وہ مسلمان مان رہا ہے نہیں، کیا ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے اور ہم ایسے اور فلاں ایسے، ہمارے اوپر تنقید کرتے ہو اور آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم تو سب کے لیے سینہ کھولے ہوئے ہیں بھائی، سب ہمارے بھائی. آج بھی ہم بول رہے ہیں ہم کو مسجدوں سے دھکا دینا، ہمارے خلاف فتوی دینا، غنڈوں کو جمع کرنا اور پولیس میں کاروائی کرنا اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرنا، کتابیں لکھنا اور جھوٹے جھوٹے مسائل ہمارے سے جوڑ دینا، تو یہ ساری چیزیں کرنے والے حضرات ان چیزوں پر غور کریں. ہم ہی نہیں کہتے ہیں کہ سارے حنفی برے ہیں، دیکھیں یہ بھی بات یاد رکھیں، سارے حنفی حنفی ہے تو برا، ایسا ہم نہیں کہتے ہیں. کئی لوگ انصاف پسند ہوتے ہیں، ہر مسلک والوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں، ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں، ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں ایسے لوگ، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ کتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہوئے، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ یہی تقلیدی تعصب، مذہبی تعصب. یہ جس آدمی کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے اس کو جہاں چاہے کھینچ کے لے جاتا ہے اور گمراہی، ظلم، جھوٹ اور نہ جانے کیا کیا چیزوں میں اس کو مبتلا کر دیتا ہے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ تعصب سے بچے، قرآن و سنت کا پابند بنے اور اپنے دل کو ہمیشہ کھلا رکھے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے گی تو میں اپنے بڑے عالم کی بات بھی اگر مان رہا ہوں جہالت کی وجہ سے، چلو ٹھیک ہے نہیں معلوم تو عالم کی بات مان رہا ہوں، تحقیق کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ایسا آدمی اگر کسی عالم کی بات مان رہا ہے تو کم سے کم وہ دل میں اتنا تو رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب سامنے آئے گی اور عالم صاحب کی بات سے ٹکرائے گی تو میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانوں گا، اتنا بھی وہ نہیں کر سکتا ہے تو بتائیے پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا کیا حق ادا کر رہا ہے؟ ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نہیں، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم وہ اس وقت تک کے ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اے نبی آپ کو اپنے باہمی اختلافات میں فیصل تسلیم نہ کر، پھر آپ جو فیصلہ دیں ان کا حال جب تک کہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کے دل میں حرج ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے اور آپ کی بات کو جب تک کہ پوری طرح تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پوری طرح سے تسلیم کرنا یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کی ہر بات تسلیم کی جائے. اگر کوئی آدمی کسی اور آدمی کو یہ مقام دیتا ہے، کسی اور عالم کو یہ مقام دیتا ہے، ان کی تو ساری باتیں ماننی چاہیے، کوئی بھی بات چھوڑنی نہیں چاہیے، تو یہ مقام اس نے نبی کا اس امام کو، عالم کو دیا ہے. اب وہ اپنے ایمان کی خود خیر بنائے، اپنے ایمان کا خود جائزہ لے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تعصب کی بیماری سے بچائے اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں تعصب کی بنیاد پر لڑنے، جھگڑنے اور ایک دوسرے کے دور ہونے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے، ایک دوسرے سے قریب ہونے، آپس میں ایمان اور اسلام کی بنیاد پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تعصب نہیں ہونا چاہیے، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوة. ایمان والے آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. صرف مسلک والے بھائی ہیں نہیں, آج تو یہ حال ہو گیا ہے کہ کون ہے رہے, یہ اپنے مسلک کا نہیں ہے تو سلام بھی نہیں کرے گا. سلام بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے, ہیوی ڈپازٹ کر کے رکھا ہے, سنبھال کے رکھ رہے ہیں ہم اس کو. تو سلام میں بھی کنجوسی کرنا, سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ جو سلام میں کنجوسی کرے. سلام کرے آدمی, مسلمانوں کو ملے, ان سے بات چیت کرے, ان کو دین سکھائے, سیکھے, حق بات ایک دوسرے کے سامنے پیش کرے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرے, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے. یہ مسلمان ہونا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کریں, مار پیٹ کریں, مسجدوں سے باہر نکالیں, دھکے دیں, ان کے خلاف جھوٹی باتوں کا پروپیگنڈا کریں, ان کے خلاف جھوٹے جھوٹے مسئلے بنا کر چھاپ کے کہیں کہ ان کے نزدیک منی کھانا بھی جائز ہے. اب بتائیں, یہ بات لوگوں نے لکھا ہے اس طرح سے, ان کے نزدیک منی کھانا جائز ہے. کیوں بولے, ان کی منی ناپاک کھائی جا سکتی ہے تو منی بھی کھائی جا سکتی ہے. کہاں سے نکالے آپ؟ اب کوئی آدمی دوسرے آدمی کرے, ان کے نزدیک مٹی کھانا جائز ہے, کاغذ کھانا جائز ہے, ہاں کوئی کر سکتا ہے؟ ان کے نزدیک پتھر کھانا جائز ہے, پیس کے کھاتے ہیں, کر سکتا ہے کوئی آدمی؟ اور ساری چیزیں جو ناپاک نہیں ہیں وہ ساری چیزیں ان کے سامنے بیان کرے کہ کھانا جائز ہے, تو کوئی آدمی ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو زبردستی اس سے استنباط کر کے مسئلے نکالنا اور ٹھوس دینا اور لاد دینا دوسروں کے اوپر, یہ صحیح نہیں ہے. بڑے بڑے علماء, امام شافعی کے نزدیک منی نجس نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ ہے, میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی مسئلہ کیا ہے. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ منی پاک ہے, ناپاک نہیں ہے, نجس نہیں ہے. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ منی نجس ہے. ہمارے نزدیک راج قول, مختلف علماء کا مختلف اس میں قول ہے, ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ نجس ہے. لیکن جن کے نزدیک نجس نہیں ہے, مثلا امام شافعی کے نزدیک اور بہت سارے سلف کے نزدیک نہیں ہے, اس کی تفصیل کا موقع یہ نہیں ہے. امام شافعی ہیں تو کیا نعوذ باللہ ان پر بھی آپ تھوپ دو گے کہ وہ بھی منی کھانے کو جائز بتاتے ہیں؟ کیا مسئلہ یہ ہے؟ یعنی یہ آدمی کہاں تک گر سکتا ہے زبردستی اس طرح کے مسئلے نکال کے بیان کرنے لگے. کئی باتیں جھوٹی جھوٹی باتیں, اب وہ مسائل ہم نکالیں گے تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, وہاں پہ ہم کو جانا نہیں ہے. اگر دوسرے مسائل ہم نکالیں گے ہاں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا, کبھی انشاءاللہ فرصت سے اس کو ہم نکالیں گے, جب فقہ کے مسائل پر ہم انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے, راج مرجو وغیرہ سب دیکھیں ہم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور تعصب کی وادی سے نکل کر تحقیق کے میدان میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.